العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى السيدين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين سيرة ختم مرتبة علیہ السلام اس سال کی پانچویں تقریر لیکن مجموعی اعتبار سے تقریر کا نمبر ہے 184. 1985 کے اواخر میں محسنان اسلام کے سلسلے میں سیرت رسول کا آغاز کیا گیا اور اب 8 سال گزرنے کے بعد 9 سال میں فتح مکہ جو سن 8 ہجری کا واقعہ ہے یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی. فتح مکہ کے سلسلے میں گزشتہ تقریر اس منزل پہ ختم ہوئی تھی تو بائبل نے تورات میں ہزاروں تعریفات کے باوجود اب تک اس فتح مکہ کی بشارت پائی جاتی ہے. حضرت سلیمان نبی سے منسوب بائبل میں جو کتاب ہے غزل الغزالات اس میں تذکرہ ہو رہا تھا اس کا کہ جسے حضرت سلیمان اپنا محبوب قرار دے رہے ہیں اور جو 10,000 کے لشکر کے ساتھ علم لے کے روانہ ہو رہا ہے اور یہ لشکر جو بعض ایسی وجوہات کی بنا پر مدینے سے نکلنے سے مجبور ہوا کہ جن کی تفصیل 2 مفصل تقاریر میں بیان ہو چکی ہے. راستے کے تمام مراحل کا بیان بھی مکمل ہو گیا. مر زہران نامی وہ جگہ جو مکے سے 10 کلومیٹر یعنی تقریباً 6 میل کے فاصلے سے آ چکی اور اب وادی فاطمہ کہلاتی ہے وہاں سے لشکر اسلام روکا اور یہ وقت تقریباً غروب آفتاب کے قریب کا وقت تھا. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یہ سن 8 ہجری ہے اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہے. لیکن اب یہ کون سی تاریخ ہے کہ یہ لشکر اس مر و زہران یا وادی فاطمہ میں قیام پذیر ہوتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. بعض مورخین نے اسے 16 رمضان قرار دیا اور اگلے دن یہ لشکر جب مکے میں داخل ہوا تو وہ 17 رمضان تھی. بعض مورخین نے اسے 19 رمضان کا دن قرار دیا تو اگلا دن جب مکہ فتح ہوا وہ 20 رمضان کا دن تھا اور علامہ مجلسی نے اسے 13 رمضان ہی ایک روایت کے مطابق لکھا. تو اگلا دن جب لشکر اسلام مکے میں داخل ہوا تو وہ 14 رمضان کی تاریخ تھی. تو یہ بھی ایک طے شدہ بات بن گئی کہ 14 سے لے کے 20 رمضان کے درمیان انہی میں سے کوئی تاریخ ہے گویا وہ ماہ مبارک کے رمضان جسے ہم اشروں کے حوالے سے بھی پہچانتے ہیں. تو اس کا پہلا اشرہ پروردگار نے کس مقصد کے لیے بنایا, دوسرا اشرہ اور تیسرا اشرہ. تو یہ فتح مکہ کا واقعہ دوسرے اشرے میں پیش آیا. بہرحال زیادہ تر تاریخوں میں یہ 20 رمضان ہی فتح مکہ کا دن لکھا گیا. اب خلاصہ یہ ہے کہ مر و زہران سے یہ لشکر اسلام پہنچ گئے. شام کا وقت ہے, جناب پیغمبر نے فوراً پہلا حکم تو وہ جاری کیا کہ جو عام حالات میں یہ حکم دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی تو لشکر جہاں قیام کرتا ہے وہاں مشعل چراغ لکڑیاں جمع کر کے آگ کے علاوہ اور بہت سارا روشنی کا انتظام کیا جاتا. مسلمان بھی اس کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن آج پیغمبر کا خاص حکم آیا کہ جو ایک عام طریقہ کار ہے فوجوں میں 100 یا 50 ایک جگہ جمع ہو گئے اور آج روشن ہے, ایسا نہیں کرو بلکہ ہر سپاہی جہاں جہاں وہ ہے چاہے وہ ساتھیوں کے ساتھ ہے تب بھی ذرا الگ الگ ہو, ہر سپاہی اپنے لیے الگ آگ کا انتظام کرے. اچھا یہ بات اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے اور اسے دوبارہ دکھانا پڑے گا کہ یہ لشکر جو مدینے سے نکلا تھا, مدینے سے نکلتے وقت جو اس کی تعداد تھی مکہ پہنچنے تک وہی تعداد نہ رہی, بلکہ پہلے سے اس کے انتظامات کیے گئے تھے کہ راستے میں جو مسلمان قبیلے وہ اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ فتح مکہ کے لشکر میں شامل ہوتے چلے جائیں, اور آخر وقت اس لشکر کی ترتیب بھی یہی رکھی گئی کہ ہر قبیلے کو دوسرے قبیلے سے الگ جگہ دی جا رہی ہے, یعنی جب سارا لشکر سارے قبیلے آ گئے تب بھی انہیں مخلوط نہیں کیا گیا, ہر قبیلے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دوسرے قبیلے سے ہٹا کے جگہ دی گئی. اب اس وقت ایک اہم ترین مسئلہ جس پر گزشتہ منگل کو گفتگو تو ہوئی لیکن اس جو زیادہ وضاحت کے ساتھ اسے آج بیان کرنا تھا, کافر یا بے دین وہ اپنی چالیں چلتے ہیں اور وہ اپنی کوششیں کرتے ہیں. وہ قرآن کی آیت جس سے میں نے آج کی تقریر شروع کی, بمکر اللہ اور اللہ اپنی تدبیر کرتا واللہ خیر الماکرین, اور چیز وہی کامیاب ہوتی ہے جس کا منصوبہ اللہ نے بنایا ہے. اور اس وقت مکہ میں بھی پیغمبر کی زبان سے یہ حدیث دو تین دفعہ آئی کہ قضاء اللہ خیرا, جو اللہ نے فیصلہ کیا جو اللہ کی طرف سے حکم آیا وہ سب سے بہتر ہے. اس وقت لشکر اسلام جب الفاظ دیگر پیغمبر اسلام سب سے بڑی خواہش اور کوشش یہی کہ مکہ شہر بغیر کسی خونریزی کے بغیر کسی قسم کے قتل عام کے فتح ہو جائے. جیسا کہ میں نے گزشتہ تقریر میں کہا تھا کہ اس سے ایک وسیع مسئلہ بھی بنتا, جو علاقے لشکر اسلام باقاعدہ جنگ کر کے فتح کرتا اس علاقے کی زمین کا مالک کوئی نہیں ہو سکتا, اسے خریدنا بھی غلط اسے بیچنا بھی غلط, اس کا کوئی مالک نہیں, بلکہ اس زمین کی حیثیت کچھ مسجد جیسی ہو جاتی ہے, یعنی جو جا کے وہاں مکان بنا کے بیٹھ گیا وہ وہاں رہے گا, تو اسے ہٹا نہیں سکتا. لیکن اگر خود وہ آدمی وہاں سے ہجرت کرنا چاہے تو وہ کسی کو بیچ کے نہیں جا سکتا مکان, پھر بعد میں جو آدمی آ جائے اس کو وہاں سے حق مل جائے گا. تو رہنے والے کا حق تو ہے لیکن نہ اس زمین کا وہ مالک ہے, نہ وہ خرید سکتا ہے, نہ وہ بیچ سکتا ہے. لیکن وہ علاقے کے جو لشکر اسلام کی طاقت سے فتح نہ ہو بلکہ اس علاقے کے لوگ خود ہی مسلمان ہو جائیں اور اپنا علاقہ مسلمانوں کے حوالے کر دیں, یا یہ کہ فوجوں کے بغیر مبلغین اور علماء کے ذریعے سے کہیں اسلام پہنچے. مکہ آخر کیا لشکر اسلام نے بذریعہ قوت اور طاقت اسے فتح کیا تو قیامت تک مکے کی زمین کی خرید و فروخت حرام ہے, آج اس کا مکان ہے وہ رہے, لیکن وہ اگر وہاں سے جانا چاہے یا کسی کو کرائے پہ دینا چاہے تو غلط ہے. یا یہ کہ نہیں مکے والوں نے بغیر لڑے خود ہی مسلمانوں کے سپرد یہ زمین کر دی. یہ اسی مسئلہ 1400 سال سے متنازعہ اور مارکت الارا مسئلہ ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے پورا واقعہ سمجھنا پڑتا. پیغمبر کی خواہش بہرحال یہ کہ مکہ شہر بغیر کسی لڑائی کے قبضہ کیا جائے تاکہ اسلام پھیلایا جائے. پیغمبر نہیں جاتے عرب کے مزاج کو سمجھتے تھے کہ اس وقت کوئی ایسی قتل و غارت گری ہو جائے کہ اس موقع پر بھی مکے کے رہنے والے انتقام کے ایک ایسے جنون اور جوش میں مبتلا ہوں کہ اسلام جو ان کے دروازے تک پہنچ گیا اسے بھی قبول نہ کر, اور بھی اس کی مسئلہ ہے. لیکن اب مکے والوں کو اگر اتنا وقت دے دیا جائے تو ان کو پتہ چل جائے کہ لشکر اسلام آ رہا ہے اور اس طرح حملہ ہو رہا تو ہر جگہ کچھ جذباتی لوگ بھی ہوتے وہ اس معاملے کو بگاڑ دیں. اب یہ ضروری ہے کہ مکے والوں کو یہ موقع ہی نہ دیا جائے کہ واپس میں جمع ہو میٹنگ کریں کہ جذباتی لوگوں کو اپنی بات منوانے کا موقع دیں, اور اس کے لیے کس وقت ایک بہترین طریقہ ہے کہ کسی طرح ابو سفیان کو اگر مکے سے نکال دیا جائے ابھی تک, یعنی 19 رمضان کی شام تک جب لشکر اسلام مکے کی سرحد سے پہنچ گئے, اب تک اس کو چھپایا گیا ہے کہ مسلمان آ رہے ہیں, یہ خبر چھپائی گئی, لیکن اب جب ان کے سروں پہ لشکر پہنچ چکا تو اب یہ خبر نہیں چھپائی جا سکتی. اب کوئی ایسی ترکیب اختیار کرنا کہ ان کی کوئی میٹنگ نہ ہو سکے, اور اس کا طریقہ یہ کہ ابو سفیان جو اس وقت مکہ کا سردار بن چکا ابو جہل اور ابو لہب کی جہنم واصل ہونے کے بعد, اسے کسی طرح اس مکے سے باہر نکال دیا جائے, اور شاید عام حالات میں ابو سفیان کی غیر موجودگی میں بھی مکتوب والے کو فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن پروردگار عالم کی تدبیر کس طرح سے چل رہی ہے؟ یعنی فتح مکہ کے واقعے کے آغاز میں مکے والے ٹھوکر کھا چکے تھے کہ ابو سفیان شام میں تھا اور یہاں پیغمبر کا قاصد آیا کہ بتاؤ صلح حدیبیہ میں کیا کیا جائے, اور اس کی غیر موجودگی میں انہوں نے جذباتی فیصلہ کر دی, اور اس نے پھر آج سے ایک مرتبہ شور مچایا اور ہنگامہ کیا کہ اتنا اہم فیصلہ میرے عدم موجودگی میں کیوں کیا گیا. اب ایسا لگا کہ وہاں بھی پروردگار کی مسئلہ ہے. جب وہ سفیان شام پہنچے تب وہ مسلمان اور کافروں کے قبیلے لڑے اور یہ سارا واقعہ. اب کیونکہ ابھی ابھی وہ ہنگامہ مکے میں ہو چکا, یہ اسی ماہ ہے, ایک مہینہ بھی نہیں ہوا, تو اب تو اگر ابو سفیان مکے سے باہر ہو تو مکے کے سرداروں کو اطلاع بھی مل جائے کہ لشکر اسلام وہ ایک مہینے پہلے, بلکہ ایک مہینہ بھی نہیں, ہنگامے کو تو 15 ہی دن گزرے, اس سے اتنا ڈرے میں ہوں گے کہ سب یہی کہیں گے بھائی ابو سفیان ابھی تو یہی تھا, انتظار کرو آ رہا ہوگا, اس کے بغیر ہمیں میٹنگ نہیں کرنا. ایک عجیب حکمت اختیار کی جا رہی کہ یہ پتا کہ اس اہم ترین شخص کو مکے سے غائب کر دو تو میٹنگ ہی نہیں ہو پائے گی. اس طریقے سے سربراہ نہ ہو, وزیر اعظم نہ ہو, مسجد میں آپ کو نماز جماعت نہیں کروانا, پھر نماز تو غائب کر دی. خیر ہمارے یہاں تو نہیں چلے گا, تو جس کا دل چاہے گا آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھانا شروع کر دے گا, لیکن جہاں عادل کا انتظار ہوتا تو ابا شادی نہیں کرانا, دولہا تو آپ نے غائب کر دیا, آپ سب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں, 2 گھنٹے لگے ہیں, 3 گھنٹے لگے ہیں, 4 گھنٹے لگے, وہ والی کیفیت بنائی جا رہی ہے. یہ مثالیں تو ذرا میں نے ڈھونڈی دے دی, لیکن پورا پتہ ہے کہ مکے پہ اس لیے اچانک حملہ کرنا, اس کی تفصیل ایک تصحیح میں آ سکتی کہ کیوں بغیر قتل و غارت گری کے مکے پہ قبضہ کرنا. لیکن تو تفصیل کو چھوڑیے, لوگ ویسے کہتے ہیں کہ واقعات کی رفتار اور افسوس نظر آ رہی ہے اس طرح, تو ایک ہی طریقہ ہے قتل نہ ہو تو قتل کون کر. اگر مکے والے جمع ہوں, میٹنگ کریں, سارے نوجوانوں کا لشکر تیار ہو, یہ پرانا زمانہ ہے, آج کا زمانہ تو نہیں ہے کہ فوجیں ٹاؤنوں میں بیٹھی رہتی, وہاں تو لشکر خود بنانا پڑتے. اب اس ابھیان کو کس طرح باہر نکالنا ہے, اور اس کے بعد اب وہ اگلا جملہ بھی ابھی سے سن لیجیے تاکہ ایک مرتبہ یہ خوش خوش بحث ہو جائے, پھر ہم واقعات بتائیں. لیکن اس کے بعد یہ خطرہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کم از کم اتنی دیر تک تو مکے والے کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے جب تک مسلمان مکے میں قدم نہ رکھیں, جب تک مسلمان پہاڑیوں پہ ٹھہریں, جب تک مسلمان اطراف کے علاقے میں رکیں. کافر دیکھیں گے مگر سوچیں گے کیا کیا جائے, ہمارا سردار تو ہے نہیں, اور کہتے اس کی غیر موجودگی میں میٹنگ کی جائے, ہنگامہ ہو سکتا. لیکن پھر آخر جس وقت بھی لشکر اسلام حرکت کرے گا اور مکے کی گلیوں میں داخل ہو جائے گا, لاپہارا جب خطرہ بالکل سر پہ پہنچ جائے گا, تو کسی نہ کسی طرح مکے والے میٹنگ ہو یا نہ ہو مقابلے سے آمادہ ہو جائیں گے. بھائی امام جماعت نہیں آیا, ساری مسجد انتظار کر رہی ہے بے نماز کا, یہاں تک کہ فجر کی نماز قضا ہونے کے قریب ہوئی, اب سب یہی کہیں گے کہ وہاں آئے جلدی جلدی فرادہ نماز پڑھ کے نماز کو بجا لو. تو اب دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے جو میں اس لیے خود بھی ذرا تفصیل میں گئے بغیر کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو واقعات کی حکمتوں سے اور مصلحتوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی, وہ تو کہتے ہیں کہانی سنائیے لکھا ہوا, اس لیے یہ سب کی دلچسپی کا موضوع نہیں. لیکن انصاف نہیں ہوگا موضوع کے ساتھ اگر یہ بات نہ بتائی جائے کہ کتنا بہترین دنیاوی اعتبار سے فیصلہ کیا گیا اور کتنی بہترین حکمت عملی یا ڈپلومیسی پہ عمل کیا جا رہا, کہ ابو سفیان کو کسی طرح کھینچ لو مکے سے اور اتنی دیر تک اپنے پاس ڈیٹین رکھو, اپنی نگرانی میں رکھو کہ لشکر اسلام مکے میں داخل ہونے لگے, اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں. پھر تو اگر وہ ہو یا نہ ہو, جب دشمن سر پہ آ جائے گا ہرا کی تلوار لے کے نکلے گی, تو ایسا کرو کہ عین اس موقع پر جب ابو سفیان کا فائدہ ختم ہو جائے مکے کے بعد اس کو مکے میں بھیجیے, لیکن اس طرح سے مکے میں بھیجیے کہ اب وہ مکے میں جا کے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بنے. یہ تو عجیب بات ہے, لشکر اسلام کے داخل ہونے سے پہلے اسلام کا فائدہ اس میں ہے کہ مکے والوں کا اہم ترین سردار مکے سے غائب ہو جائے, لیکن لشکر اسلام جب داخل ہو رہا ہے اس وقت کی لڑائی سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ کار یہ کہ عین اس موقع پہ ابو سفیان مکے میں آ جائے اور اس طرح سے آ کہ مسلمانوں کے لیے وہ خدمت انجام دے بغیر سمجھے, اسے پتا بھی نہ چلے کہ میں مسلمانوں کی کوئی خدمت انجام دے رہا ہوں. یہ ایک اہم ترین منصوبہ بنایا گیا. یہ الفاظ اگر کہ ذات رسالت سے مناسبت نہیں رکھتے, لیکن اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ جملہ میں نے عرض کیا کہ کیوں پیغمبر کی سیرت سننے کے لیے نہیں بلکہ سننے کے ساتھ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور فتح اونی عمل کے لیے, تو ہمارے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ اس انداز مواقع پر ہمیں کس طرح کیسی حکمت سے آگے بڑھنا. دشمن اس طرح استعمال کیا جا رہا کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہو رہا کہ میں اپنے ایک ایک فیصلے سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں, اس بیچارے کو خود بھی پتہ نہیں چل رہا. اور دیکھیے اب اس کا طریقہ کار, اب آئیے واقعات کریں. اللہ کے رسول نے حکم جاری کی کہ ہر مسلمان اس طرح سے آگ روشن کرے کہ مکہ ہے نہ کہ باہر کے جتنے راستے آتے ہیں وہ سب پہاڑی راستے سے, صرف ایک راستہ مدینے سے ایسا آتا جو آتا پہاڑی پر سے لیکن مکے کے قریب پہنچ کے وہاں سے دو سڑکیں نکل آتی, ایک اسی پہاڑی سے اترتی ہے اور ایک وادی سے. یہ اتنا نقشہ بھی مجھے اس لیے بتانا پڑا کہ فتح مکہ میں اس بات کا ایک بہت اہم دخل. تو ساری پہاڑیوں پہ آگ روشن ہوگی اور یہ آگ رات کو روشن ہے. اور پرانا زمانہ زیادہ تر آبادی تو گھروں میں جا چکی تھی سونے کے لیے. سردارا نے پڑے سب سے آخر اپنی چوپان کو ختم کر کے خانہ کعبہ سے اٹھا کر کے ایک مرتبہ ان کی نگاہ پڑی پہاڑی پر آگ 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 چاروں طرف آگ نظر آ رہی, لیکن کسی کے سانو گمان میں بھی نہیں. اب اس کو سفیان سمجھیے ابھی دو تین دن پہلے ہی مدینے سے آیا, تو یہ تو اندازہ ہے کہ مسلمان کچھ کریں گے لیکن اتنے جلدی تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. گھبرا گئے کہ کیا ہوا, آپس میں بات چیت کرنے لگے اور آخر یہ فیصلہ ہوا کہ کل صبح جا کے دیکھا جائے گا, ابھی تو بہت رات ہو گئی اندھیرا چھا گیا, اب تک لوگ بھی گھروں میں چلے گئے. یہ تو فیصلہ ہو کے سردارا نے بڑھائی جب نے اپنے گھروں کی جانب چلی, مگر تین آدمیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو ہم ٹہلتے ہوئے نکلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن تینوں نے یہ فیصلہ ایک ساتھ نہیں کیا, الگ الگ کہ سردارا نے بڑھائی سے کہا کہ بس بات ختم صبح دیکھیں گے. سب لوگ چلتے چلتے جناب خدیجہ کے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے حسین ابن حزام کے دل میں خیال آیا کہ بہت دور نہیں ہے, اگر لشکر تو بہت دور تک پھیلا ہے 6 میل تک, لیکن 12,000 کا لشکر اس کا جو پہلا ہے تیرا وہ بالکل مکے کے قریب. 12,000 کے لشکر کو آپ جگہ دیجیے اور اس طرح کے بیچ میں فاصلہ رکھ اور آگ واگ روشن کرتے ہوئے 6 میل 5 میل 4.5 میل تک تو پھیلی جائے تاکہ وہ رات کا وقت ہے. نیند شاید یہ تو نہ کہا کہ نیند بھی نہیں آ رہی ہے, چل کے دیکھتے ہیں کیا وہ الگ سے. ادھر جس قبیلے پر شروع میں حملہ کیا گیا بنو خزاعہ, جن کے یہ رسول مددگار بن کے آ رہے ہیں, ان کا وہ سردار جو مکے میں رہ رہا ہے بجائے جو مدینے میں جا چکا تھا اور رسول کو بتا کے آ چکا تھا, اس کے دل میں ہر وقت یہ ہے کہ میرے قبیلے سے بدلہ ضرور لینا ہے, انتقام ضرور لینا ہے. وہ قریش کے عرب کے مزاج میں سنا کہ اس کے دل میں خیال آئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا اپنا مظلوم قبیلہ وہ آ گیا, چلو چل کے دیکھنا چاہیے. وہ الگ چل اور ابو سفیان وہ چونکہ مدینے سے بھاگ کے آئے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے اور بہت جلد, لیکن فوری طور پہ یہ بات اگر کہہ دی جائے تو بعد میں لوگ مذاق نہ اڑا, چلو میں پہلے جا کے دیکھ لیتا ہوں. اب یہ تینوں الگ الگ محلوں سے نکلے اور چلے اس قریب ترین پہاڑی پر کہ جہاں پہ آگ نظر آ رہی ہے. اب جب یہ تینوں سے تو چونکہ پہاڑی پہ تھی اس کے قریب جا کے تینوں مل گئے, اور جیسے ہی تینوں ملے ایک دوسرے کو پہچان لیے تو اب کہا کہ چلو بیٹھ جائیں, اگر آپ سوچے تو صحیح کہ یہ کیا ہو رہا. بدیل نے کیونکہ ان کا دل سب سے زیادہ دل چین تھا ان کے اپنے قبیلے کی بات, بعد مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا قبیلہ وہ بہت بہت جمع کر کے آیا, اب اس سفیان نے میرا مذاق اڑایا, کیا ہو گیا ہے تم اتنا تمہارا چھوٹا سا جو قبیلہ یہ تو اتنی زبردست آگ نظر آ رہی کہ لگ رہا ہے کہ کوئی لاکھوں کا لشکر آ رہا. پورا قبیلہ بنو خدا مرد عورتیں بچے سب کو لے کے آ جائیں تفریح کا ایک بتا تین حصہ بھی نہیں بنے, یہ وہ تمہارا قبیلہ تو نہیں. لیکن پھر کون بس یہ جو ابو سفیان کی زبان پہ آیا, ابو سفیان کے ساتھ اپنے پرانے دوست عباس کی آواز آئی کہ اے ابو حنزلہ یہاں جا کر رہے, یہ آواز کیسے آئی؟ میں نے پچھلی تقریر کے درمیان میں یہ عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کے چچا ہیں حضرت عباس, وہ اگر کے بہت پہلے اسلام لا سکے لیکن مصلحتاً ان کو مکے ہی میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا اور مکے سے ان کے ذریعے سے قریش کے ارادے پہلے سے پتا چل جاتے. یہ جملہ بھی صرف اسی وجہ سے کہ وحی رسول پہ نازل ہوتی ہے لیکن قیامت تک کے مسلمان کس طرح سے کافروں سے مقابلے میں رہے, جو سسٹم ہونا چاہیے ان پر تو وحی نہیں آئے گی, یہ سسٹم بنائے کہ کچھ لوگ کافروں کے درمیان بھی ہوں, کچھ لوگ منافقوں کے درمیان بھی ہوں, اور چاہے وہ اپنے آپ کو پوشیدہ کر کے رکھے ان کی وجہ سے اطلاع ملتی ہے. اور جب ان کا کام ختم ہو گئے, اب مکہ فتح ہونا ہی ہونا, تو وہ اس وقت مکے سے نکلے. لیکن ابھی بچے مکہ میں بھی ان کا سامنے باقی, اس لیے وہ لشکر اسلام کو آدھے راستے میں ملے. مدینے میں ملتے تو شاید ختم کے مارے وہیں رک جاتے کہ میں اتنے سالوں سے تو مسلمانوں کی خدمت کر رہا ہوں, میں جہاں آرام کرتا ہوں آپ لوگ جائیے. یہ بیچ راستے میں ملے وہیں سے ان کو لے لیا گیا. اب آدھی رات کے قریب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ اتنا بڑا لشکر اسلام میں دیکھ رہا ہوں. تاریخوں نے یہی لکھا, لیکن میرا اپنا اندازہ کہ کوئی تعجب نہیں کہ خود رسول نے ان کو یہ حکم دیا, لیکن بارہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اتنا بڑا لشکر اسلام. مکے والوں کی حالت مجھے پتا, اگر کل یہ جنگ ہو گئی تو پورا مکہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا. جبکہ عباس اتنے سال مکے میں رہے, یعنی جس دن سے اسلام آیا اس دن سے ہجرت ہے, ہجرت کے بعد سے بدر کی لڑائی تک, بدر کے بعد جو جنون پیدا ہوا مکے والوں نے کہ انتقام لینا ہے وہ بھی دے گا, صلح حدیبیہ کے بعد جو مکے والے ٹھنڈے پڑنے لگے وہ بھی دے گا, فتح مکہ ابھی جو مکے والے سوچنے لگے کہ اب مسلمانوں سے جنگ کرنا مناسب نہیں وہ بھی دے گا. پورا ماحول دے تو ان کو پتا کہ اگر دوبدو مقابلہ ہوا ایک بہت بڑی ایسی تعداد سے مکے والوں کی ہوگی جو اسلام آسانی سے لا سکتے ہیں, لیکن جب ان کی قوم جنگ میں آ جائے گی انہیں قوم کا ساتھ دینا پڑے گا, کسی طرح جنگ کو روکا جائے. اور عباس سے لے کر یہ بات کوئی سوچ نہیں سکتا, اس لیے کہ عباس آٹھ سال سے ان کے درمیان ہے ہجرت کے بعد. قوموں کا مزاج بنتا ہے, پھر وہ پاگل ہوتی ہیں قومیں, پھر ہوش آنے لگتا ہے. مکے والوں کی اس وقت وہی حالت ہے کہ بدر کی لڑائی کے بعد پاگل ہو گئے, صلح حدیبیہ کے بعد ذرا ان کا ہوش آنے لگا, ایک نئی نسل پیدا ہو. عباس نے کہا میں چل کے دیکھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو, کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈو کہ یہ لڑائی رک جائے. وہ جناب کے گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے, گھوڑا بھی میں نے غلط کہا, انہوں نے آمادہ جان بوجھ کر اپنا گھوڑا چھوڑ دیا. اور رسول خدا کی سواری کا ایک جانور ہے خچر جو سفید رنگ کا, اسے اختیار کیا. اب خود اس جملے سے بھی اندازہ ہو رہا, ورنہ سوچیے کہ ایک عام آدمی, ایک عام مسلمان, مولا کی بات ہوتی تو دوسری تھی, لیکن مولا کا بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا, چاہے وہ رسول کا رشتے دار ہی کیوں نہ, کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کی اجازت کے بغیر پیغمبر کی سواری کے جانور کو کھول کے اس کے بیٹھ کے اتنے لمبے منصوبے پہ نکل جائے. تو تاریخ یہاں خاموش, صرف اتنا لکھا کہ وہ رسول کی سواری پہ بیٹھ کے گئے. لیکن مجھے خود اس جملے سے بھی یہ اندازہ ہوا کہ پیغمبر نے جان بوجھ کے عباس کو بھجوایا. خیر اب وہ چلے, سوال یہ پیدا ہوتا کہ خاص رسول کی سواری پہ وہ کیوں گئے. جب یہ واپس آ رہے تو اس کا فائدہ ظاہر ہوا, ابھی بھی تھوڑا فائدہ ہوا ہوگا لیکن واپسی میں زیادہ فائدہ, وہ ابھی آپ سن لیجیے. اب یہ تھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے جہاں پر آخری مسلمان تھا, یعنی بالکل مکہ نظر آ رہا ہے, وہاں تک پہنچ گئے. اب اس کے آگے مسلمان نہیں, تو آگے بڑھتے ہوئے ذرا گھبرا, سوچا کہ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی, صبح کا وقت دو تین گھنٹے کے بعد آ رہا, تو جو اطراف کے گاؤں سے دودھ والے دودھ لے کے مکے میں جائیں گے, یا لکڑہارے لکڑیاں لے کے مکے میں جائیں گے, صبح سویرے لوگ دودھ لیتے ہیں, سبزیاں لیتے ہیں, لکڑیاں لیتے ہیں, ان کے حوالے سے پیغام پہنچا دوں گا مکے والوں کو. تو دوسرا ان لوگوں جن کے بارے میں پتا کہ اگر انہیں وقت پہ اطلاع مل گئی وہ اس جنگ کو روک دیں گے. لیکن ابھی اسی خیال کے ساتھ ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ کے کھڑے, لشکر اسلام سے آگے نکلا, پتا ہے کہ یہاں تک تو دودھ والے آئیں گے نہیں, تو ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ کے کھڑے. اس پہاڑی کے دوسری طرف سے تین آدمیوں کی آوازیں آ رہی ہیں, یہ وہی تین آدمی ہیں جن کا تذکرہ بھی گزر. فوراً ابو سفیان کی آواز پہچان لی. ابو سفیان کی کنیت ایک تو ابو سفیان ہے, لیکن زیادہ مشہور کنیت مکے والوں کے درمیان تھی ابو حنزلہ. حنزلہ ابو سفیان کا بڑا بیٹا, معاویہ کا بڑا بھائی, تو اسے زیادہ مشہور ہے اس نام سے. عباس نے ایک مرتبہ جیسے ہی ابو سفیان کی آواز سنی پکار کے کہا, اے ابو حنزلہ تم یہاں کہاں؟ ابو سفیان نے سنا, چونک پہ پہاڑی کے پیچھے سے کس کی آواز آئی, پہچان دی. اے ابو الفضل تم یہاں کہاں؟ ان عباس کی کنیت تھی ابو الفضل, ان کے بڑے بیٹے کا نام بھی فضل تھا. تم یہاں کا بہار آمنا سامنا ہوا, تعارف ہوا. عباس ابھی دو دن پہلے تک مکے میں رہ رہے تھے, پیدائش سے رہ رہے تھے. چنانچہ ابو سفیان نے کہا, بھائی ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ یہ اتنی آگ واگ کیا ہو رہا ہے, ہو کیا رہا ہے؟ مدینے سے لشکر اسلام آیا, 12,000 کا لشکر ہے تمہارے سروں پہ پہنچ چکا ہے. کچھ اس انداز سے خبر سنائی کہ ابو سفیان کے دل میں ایک لمحے کے لیے ایک خوف بھی پیدا ہوا اور شوق بھی پیدا ہوا. خوف تو یہ کہ جب مسلمان 300-400 تو ہمیں شکست دے دی آج 12,000. اور شوق یہ کہ ذرا چل کے دیکھنا چاہیے کس طرح آئے, تو راتوں رات دیکھوں گا, واپس آ کے مکے والوں کو بتاؤں گا. ہر آدمی یہ چیز کا شوق ہوتا ہے کہ محفل میں میری بات سب سے زیادہ سنی جائے. سنا کہ عام طور پہ لوگ نہیں سنتے تو غیبت شروع کر دیتا ہے کہ غیبت تو ہر آدمی کو پسند, غیبت سے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو متے لگانا شروع کر دیتا. بات وہی ہوتی ہے کہ نہیں میں محفل میں سب سے بڑا نظر آؤں, ہر آدمی مجھے سن رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں. اور کبھی کبھار یہی جذبہ ہم لوگوں آدھے گھنٹے کی تقریر کو 3 گھنٹے تک کھینچ کے لے جاتا, وہ لوگ سن رہے ہیں تو میں سناتے چلے جاؤں ان کو. تو اب ابو سفیان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا. عباس نے تو کس انداز سے بات, اور عباس آئے دیکھیے, اور کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اتنا گھبراتا ابو سفیان کہ لشکر اسلام نے قدم ہی نہ رکھتا. عباس وہ شخص ہیں کہ 2 دن پہلے تک جو ہے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے, سالوں پرانے تعلقات. تو یہ خیال کیے بغیر کہ لشکر اسلام سوچا یہ کہ میرا قریبی تو چلوں گا, چکر لگا کے واپس آ جاؤں. سنا کہ ابو سفیان نے کہا چلو چل کے دیکھتا ہوں لشکر اسلام کو. بدائل اور حکیم ابن حزام انہوں نے سنا تو وہ واپس چلے گئے, مگر دونوں ایسے آدمی کہ بدائل کے بارے میں تو پتا کہ وہ تو مکے والوں کو کوئی اطلاع دیں گے ہی نہیں, یہ تو ان کے اپنے قبیلے کی حمایت ہو رہی ہے. حکیم ابن حزام بھی ایک جناب خدیجہ کے قبیلے میں, اور دوسرے اتنی اہم شخصیت نہیں کہ مکے کے سرداروں کی میٹنگ حکیم ابن حزام کے ماتحت ہو, تو ابو سفیان ضروری ہے. سنا کہ عباس کو بھی اطمینان تھا کہ چلے گئے تو جانے دو, نہ تو یہ کسی کو خبر پہنچائے. ایک تو بہت کم انسان, تھوڑا بہت حکیم ابن حزام کے انسان ہے تو ان کی بات کون سنیں گے, اور وہ بھی اس وقت آدھی رات کو وہ کسی کو نہیں اٹھائیں گے. جو خاص آدمی تھا اس کو اپنے ساتھ لے لیں, اور وہ یہ سوچ کے ساتھ آ گیا کہ میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں تو آؤں گا بھی اپنی مرضی سے. ایسا تو نہیں ہوتا, بہت سے ایسے مقامات ہیں آدمی جاتا مرضی سے, اس کے بعد مرضی خود. اب جناب عباس نے اپنی ہی سواری پر ان کو بٹھا لی. اب دیکھیں چلیں, اب جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں اب پہچانتے جا رہے ہیں کون آدمی, اور ہر ایک کو پتا ہے اسلام کی پوری تاریخ, لیکن صرف اس لیے کہ یہ رسول خدا کی سواری پر بیٹھے ہوئے راستے کے کسی مسلمان نے کوئی تعارف نہیں کیا, سب نے یہی سوچا کہ رسول کا چچا ہے اور رسول کی سواری کا جانور, بغیر پیغمبر کی اجازت یہ لوگ آئے ہی نہیں ہوں. اگر رسول کی سواری کا جانور نہ ہوتا تو یہ تاریخ میں لکھتا, عباس بھی اگر ہوتے تو وہ نہیں بچ سکتے. وجہ بھی لکھتی ہے مولانا رفیع, اور وجہ یہ لکھتی کہ جناب عباس ابھی بالکل نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. لشکر اسلام میں جو 12,000 یہ اتنی مختلف جگہوں سے آئے ہیں کہ ان میں سے بہت سے تو عباس کو پہچانتے ہی ہیں کہ یہ ہیں کون, اور جو تھوڑے بہت پہچانتے ہیں تو ان کو ابھی تک پوری طرح یہ اطلاع نہیں ملی ہے کہ عباس بھی مسلمان ہو چکے ہیں, کیونکہ سارا واقعہ راستے میں پیش آیا تھا. اور عباس کے لیے پیغمبر یہ تو نہیں کیا کہ لشکر روکا اور نبی رقم کی طرح ان کو ہاتھوں میں اٹھا کے کہو کہ مسلمان ہو گئے. وہ تو جس کا شرف ہے ہر ایک کو تو نہیں ملتا یہ شرف, تو جو لوگ لشکر میں بھی ہیں 12,000 ان میں سے ہر ایک کو نہیں پتا کہ عباس کون ہے, جن کو پتا ہے یہ نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہوئے یا نہیں. اس وقت کام آ رہا ہے پیغمبر کی سواری کا جانور. اب عباس کا پیغمبر سے پوچھے بغیر سواری کو لے لینا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا, اور پھر جو واپسی میں اس سواری نے فائدہ پہنچایا اس سے بھی لگ رہا کہ یہ سارا کا سارا پیغمبر کی حکمت عملی کا ایک حصہ تھا. سنا کہ اس سواری کے جانور سے فائدہ یہ ملا, پیغمبر کی سواری کا جانور ہر مسلمان پہچانتا, ہر مسلمان. اس لیے کہ 12,000 کے لشکر جب بھی کسی مقام پر کوئی قبیلہ داخل ہوتا وہ پہلے رسول کو سلام کرتا تھا, پھر پیغمبر کی سواری کے جانور کو جا کے مت کرتا, اس لیے کہ اس وقت تک وہ حافظ نہیں کرے, اس وقت تک دین اسلام چل رہا. چنانچہ بوسا لینا اور مت کرنا یہ ساری چیزیں جائے, تو سواری کا جانور ہر ایک پہچان رہا, اس سواری کے جانور سے وہ احترام ملا. یہ چیز ہے واقعی, یعنی جب کسی شخص کی اپنا احترام ہوتا ہے تو اس سے جو چیزیں منظور ہوتا ہے ان کا احترام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ اس وقت بھی اب یہ بات کہنا تو مناسب نہیں ہے لیکن آگے زبان سے نکل, اس وقت آغاز ہوئی کے انتقال کو تقریباً 1.25 سال ہو رہا, لیکن وہ جس گاڑی کا استعمال کرتے صدام کی ظاہر فوج, لیکن اس گاڑی کا احترام ہے. چنانچہ وہ ظاہر گاڑی ہے نجب و کربلا میں جس طرح سے کوئی قانون جاری نہیں ہوتا, کیونکہ میرے خود ایک جاننے والے اس گاڑی میں بیٹھ کے مخصوصی کے دن کربلا گئے تھے آغا خود کے بیٹے کی کہنے میں, تو جتنے راستے بند تھے راستے کھول دیے گئے, جہاں بند ہوتا وہاں ان کو جانے دیا گیا, فقط ہی کہ یا سیارت و سید. ارے اس ظالم پولیس والے کی زبان پہ تھا کہ سید کی سواری آ گئی, جبکہ انتقال کا 1.25 سال گزر چکا. تو وہ بہرحال شخصیتوں کی عظمتیں اس طرح نفوذ کرتی ہیں ذہنوں کے اندر. عباس پیغمبر کی سواری کے جانور پر ابو سفیان کو بٹھا کے لا رہے ہیں. اور یہاں بھی وہی بات کہ کیسے بٹھایا جائے, تاکہ بیٹی اس بستر کو بٹھانے کو تیار نہیں ہے جس پہ رسول بیٹھتے ہیں. بغیر پیغمبر کی اجازت کے سارے کام ہو ہی نہیں سکتے ہوں. یہ بھی ایک اشارہ بن رہا کہ خود عباس کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ ابو سفیان کو پیغمبر کی سواری پہ بٹھائیں, کیونکہ جس باپ کی بیٹی تیار نہیں. لیکن رسول کا حکم ہوگا یا رسول کا مشورہ ہوگا, یہ سواری چل رہی ہے. اب دیکھیے اس وقت کس حکمت عملی کے ساتھ, نہ کوئی جھوٹ بولا گیا, نہ کوئی فراڈ کیا گیا, نہ کوئی دھوکہ دیا گیا, نہ کوئی غلط ہے. وہ خود اپنے بچے سے آئے اور اسے روکنا ہے صبح تک, اور صبح تک تاکہ میٹنگ کا وقت نکل جائے, پھر اسے بھیجنا. تب بھی عام حالت میں نہیں بھیجنا, ایسا بنا کے بھیجنا کہ مکے میں جا کے ہوں مسلمانوں کی خدمت انجام دے, بغیر یہ احساس کیے ہوئے کہ میں مسلمانوں کے لیے کتنا فائدہ پہنچا رہا ہوں. اب لایا گیا, پھر یہاں پہ وہ واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں. صرف اتنے جملے پڑھ رہا ہوں کہ تمام مورخین اسلام شیعہ سنی اختلاف کے بغیر تحریر دیے, کیونکہ یہ بڑی نازک منزلیں ہوتی ہیں, یہاں پہ ذرا سنبھلنا پڑتا ہے. بعض حقیقتیں بھی بالکل کھل کے بیان نہیں ہو پاتی. جب یہ واپس آ رہے ہیں تو راستے میں حضرت عمر کی نگاہ پڑ گئی ابو سفیان پر. ایک مرتبہ کہ اللہ کے کہا کہ آیا صاحب, تم ابھی کے مسلمان اور اتنے بڑے دشمن اسلام کو لے کے آ رہے, ارے تم نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی زندگی کو کیسے برداشت کی, قتل کر دے. عباس نے کہا کہ اے عمر, میرا رسول کا معاملہ ہے, تم کیا بول رہے. یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ کوئی معاملہ ہے. اب عباس لے کے جا رہے ہیں ابو سفیان کو, لیکن حضرت عمر زیادہ اس وقت بے چین ہے کہ ایسا شخص جو زندہ ہے اب تک, وہ بھی ساتھ میں دوڑ, اور دونوں حضرت عباس جو رسول کی سواری پر ہے اور حضرت عمر جو اپنی سواری پر ہے, ایک ساتھ خیمہ رسالت تک پہنچے. حضرت عباس رکے جو رسول سے اجازت لے تو خیمے میں داخل. حضرت عمر اس وقت ابو سفیان کے مسئلے میں اتنے پیشین کہ انہوں نے ایک دم پردہ ہٹایا خیمے کو اور اندر چلے, اور جا کر ہی کہا کہ اے اللہ کے رسول, یہ کیا غضب ہو رہا ہے. ابو سفیان جیسے دشمن اسلام اسلامی لشکر کے اندر آنے بھی دیا گیا اور کسی نے اسے فتح بھی نہیں. کتنی دیر میں حضرت عباس بھی آ گئے, انہوں نے کہا کہ آیا اللہ کے رسول, اسے میں نے بنا دیا, اور یہ قانون ہے کہ اگر کوئی عام مسلمان بھی حالت جنگ میں کسی کافر کو بنا دے دے تو وہ بنا میں آ جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سردار بنا, وزیر بنا, عام مسلمان کا بھی یہ حق ہے میدان جنگ. میں نے اسے بنا دیا. حضرت عمر نے پلٹ کے سوال کیا, لیکن ایسے شخص تم نے بنا ہی کیوں دی؟ جو مکالمات کو کہ تمام مورخین لکھتے ہیں, حتیٰ یہ کہ ہندوستان اور پاکستان کی کتابیں جہاں اسلحتن بہت کے واقعات کو حق کر دیا جاتا ہے, اس میں بھی یہ واقعات. تو حضرت عباس کو بھی ایک مرتبہ غصہ آ گیا, کہا کہ کیونکہ یہ اپنے مناف کی اولاد میں اس لیے بربر سے بول رہے ہیں, تمہارے خاندان کا آدمی ہوتا تو میں دیکھتا کہ کیا تم اتنے ہی بے چین ہوتے اس کے قتل کے بارے میں. پیغمبر نے کہا چلو تو اس مسئلے کو ابو سفیان کو لے جا کے قید میں رکھ دیں, اور صبح کے وقت لے کے آنا, پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا ہوگا. جب خود ابو سفیان کے ذہن میں یہ کچھ نہیں آ رہا ہے کہ ہو جا رہا ہوں, اور سمجھ بھی نہیں پا رہا اپنے آپ کو, چاہے کتنا ہی بڑا مدثر اور سیاست دان سمجھ, لیکن سیاست الہیہ کا مقابلہ خود نہیں کر سکتا, کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. یعنی یہ جو رات کے چند گھنٹے مجھے خیمے میں رکھا جا رہا, اگر یہ پوری عزت پورا احترام کھانا پینا آرام سب کچھ, کیونکہ مسلمانوں کو وقت گزارنا ہے, اس کی سمجھ میں نہیں ہے, وہ خیمے میں جاتے تھے تو بدر کے قریب اسے بیدار کیا گیا اور لایا گیا لشکر اسلام میں, جہاں پیغمبر کو اس کے مقدمے کا فیصلہ سنانا. اسلام کی صبح تو نماز فجر کے ساتھ ہو جاتی ہے, ساری ایکٹیویٹیز ساری سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو کس وقت جب وہ پہنچا تو بس نماز, پہلے نماز, اس کے بعد زندگی کے کاموں کا آغاز. نماز کی تیاری ہو رہی تھی, لوگ وضو کر رہے تھے. اب جب اس ابھیان جو ایک دن شام کے بادشاہ کے پاس ہوتا تھا, اور ایک دن ایران کے بادشاہ کے پاس ہوتا تھا, اور ایک دن یمن کے بنی حمیر کے پاس ہوتا تھا, اور ایک دن مصر میں ہوتا, تاجر راستے تھا, ساری دنیا دیکھتے ہوئے تھے, بے اختیار اس کی زبان سے آئے تو اتنا تو میں نے چاہان روم اور ایران اور یمن اور مصر کو احترام بھی نہیں دیا جو مسلمان اپنے رسول کا کر رہے ہیں. اس اعتبار کہ پیغمبر کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے پائے, جو وضو کے پانی کا ایک قطرہ چاروں طرف آتا کہ رسول عقیدت اور احترام کے ساتھ آگے بڑھ کر اسے اپنے ہاتھوں سے لیتے ہیں, بطور برکت چہرے سے بس کرتے ہیں, اور وضو کے پانی کے ایک قطرے کو نوش فرما رہے ہیں. ابو سفیان جو قوم عرب کے مزاج کو جانتا، غرور اکبر اور تکبر اس میں اتنا زیادہ کہ وہ کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں. ایسا رسول نے دلوں پہ حکمرانی کی جو پانی کہے کہ قطرہ اتنا مبارک و برکت والا بن رہا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت کیونکہ نہ محمد ابن عبد الوہاب پیدا ہوا تھا نہ ابن تیمیہ دنیا کے سامنے آیا جنہوں نے وہابیت کی بنیاد ڈال دی، ہر عمل توحید کو عمل شرک قرار دے دیا. اس لیے اصحاب رسول کا عمل یہ تھا کہ ایک ایک قطرہ جو پیغمبر کے جسم سے مس ہو رہا ہے وہ پانی سے برکت اس کے پاس. اب اس سفیان کی حیران ہو گئی، ایسا منظر میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، اتنا احترام. اور یہ جو منظر، یہ بھی اگر سے اس کا کوئی تعلق کسی قسم کی سیاست سے نہیں، لیکن اب اس سفیان کے ذہن میں ایک چیز جم گئی. جب صبح سے اس کو چھوڑا گیا اور یہ ہفتے گیا تو اس منظر نے بھی وہاں پہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا. وہ تفصیلات آ رہی ہیں، سر نماز ختم. اس کے بعد پیغمبر نے اپنے سامنے بلایا اور کہا اب بتاؤ کیا بات. عباس نے کہا کہ یہ ابو سفیان آیا اور اس دوران عباس بات کر چکے تو لشکر تم نے دیکھ لی، مکے والوں کی حالت کی ہم تم بخوبی جانتے ہیں. کیونکہ کوئی پرانا مسلمان ہوتا تو ابو سفیان اس کے سامنے منع کر دیتا، ہر آدمی کو اپنی عزت رکھنا ہوتی. لیکن یہ عباس، یہ سب سے بڑی چیز عباس کے فائدے میں جا رہی کہ ابو سفیان اب تک یہ بات سمجھ نہیں پائے کہ عباس جو ہے وہ کھلا کھلا مسلمان ہو چکے. وہ اسی انداز سے ان سے بات کر رہے جیسے کل تک مکے کی گلیوں میں بات ہوتی. تو کہا کہ تمہیں پتا ہے مکے والے کتنے پانی میں ہیں، لشکر اسلام کتنا طاقتور، جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتی. خیر مکے والوں کو چھوڑو، اپنی بات کرو. پہلا مقصد تو اس کی بات اپنی بات کرو. طاقت تم دیکھ رہے ہو مسلمانوں، کچھ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر اسلام نہیں لائے تو قتل کیا جائے گا. قتل کی بات ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین، فصیح فی الارض، فصیح فی الحرم اربعۃ اشہر، سورہ توبہ کی آئے. تو مشرکین سے اگلے سال بھی کہا گیا کہ حج کے بعد بھی تمہیں چار مہینے خوب حرم میں گھومو پھرو. پھر بھی اگر مجھے کہنا ہے تو چار مہینے بعد حرم چھوڑ کے چلے گئے. 19 مہینے کے بعد بھی جبر نہیں، صرف یہ پابندی ہے کہ حرم پا کے اس سے باہر نکل جائے. تو کوئی کسی قتل وغیرہ کی دھمکی نہیں، لیکن خود ہی وہ دباؤ میں. اور پھر اہم اس وقت پیغمبر نے اس کو بلا لیا اور ایک مرتبہ کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بارے میں، لا الہ الا اللہ کے بارے میں. تو اس نے کہا کہ اے محمد، میں تمہارے خاندان کو شروع سے جانتا ہوں اور میں ما احلموں کا وما اکرموں کا وما ارحموں کا، تم سے زیادہ کچھ بردبار، تم سے زیادہ کوئی قریب، تم سے زیادہ کوئی رشتے دار کا حق ادا کرنے والا نہیں دیتا. اگر لات و منات و غصہ اور قبول میں کوئی حقیقت ہو تو آج ہمیں یہ ذلت برداشت نہ کرنا پڑتا. لا الہ الا اللہ یہ کیسے کلمہ ادا کر دیتا. پیغمبر نے کہا کیا میری رسالت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سارا عالم اسلام اس سے متفق، یہ کوئی اختلافی بات میں نہیں پڑھ رہا ہوں. اس نے پھر وہی فتنہ جوڑا ہے کہ ما احلموں کا وما اکرموں کا وما ارحموں کا. اے محمد، تم سے زیادہ حلیم غصہ زد کرنے والا اور بردبار، تم سے زیادہ کریم اور کریم، تم سے زیادہ حقوق اور رشتے دار کی رعایت کرنے والا میں نے کوئی نہیں پایا. لیکن آدھا فتنہ جوڑا ہے. پیغمبر نے کہا ٹھیک، لیکن میری رسالت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اس کے بارے میں ابھی تک مجھے شک ہے؟ سارا عالم اسلام متفق، چنانچہ مسلمانوں میں یہ طے شدہ بات ہے. ابو سفیان بعد میں سب سے دل سے اسلام لا، اس وقت یہ جملہ کہا کہ اس میں تو شک، وہ خدا کو بھی خدا کا خدا سمجھ کے نہیں مانا. وہ اس لیے کہ جنگوں میں شکستے ہوں، اس لیے ہم نے اپنے بتوں کو جوڑ دیا. یعنی معاذ اللہ، اگر کل خدا کا ماننے والا کبھی خدا امتحان دے، ایک آدھ کروا شکست ہو جائے، وہ اس کو بھی جوڑ، دلیل کو جوڑ رہے ہو. ہر کہاں نبوت کی بھی تعلیمات مجھے شکست. رسول غامل مسلمانوں کے سامنے یہ بات ہو، نماز کے بعد سارے مسلمان تیار. حضرت عمر کو رات ہی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو فوراً ختم کر دیا جائے. عباس نے ایک مرتبہ گھٹنا دبایا. اب دیکھیے بات کہنا اور ہے اور اشارے اور. ابو سفیان بہرحال اتنا بےکار اور پرانا سمجھ گئے، کہا کہ ابھی مجھے اس میں شک، اب خود سے فیصلہ کروں گا، لیکن کلمہ زبان سے لے آتا ہوں کہ کہہ دیا سرزن نے محمد رسول اللہ بھی ادا کیا فطرہ اور مسلمان مطمئن ہو گئے. اچھا پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، عباس میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، جاؤ. میں نے اس کو آزاد کر دیا کہ مکہ واپس کیا. آدھی رات کے کچھ بار جھگڑا ہوا تھا کہ قتل کیا جائے یا قتل نہ کیا جائے، تو تھوڑا ابو سفیان بھی اتنا بتایا کہ وہ بھی اپنی آزادی کی بات کرنا بھول گیا تھا. وہ قتل اور قتل نہ ہونے کے چکر میں پھنس گیا. رات گزر گئی، صبح ہو گئی لیکن جب وقت نکل کے سامنے نے اسے آزاد کیا. لیکن عباس نے پیغمبر سے درخواست, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ درخواست کی جائے پیغمبر ہی کی طرف سے عباس کو بتایا گیا تھا, لیکن یہ چیزیں تاریخ میں نہیں ہے, اس لیے تاریخی واقعہ آپ سنیے, وہ آپ کے لیے ہے حجت, تاکہ خیالات تو حجت نہیں ہوتی. عباس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اب یہ جب مکہ جائے گا, رات بھر مکے سے غائب رہا, مکے والے جو کہیں گے دشمن سر پہ آ گئے, تو پہلا تانا یہ کہیں گے کہ جو مصیبت کا وقت ہے اس وقت غائب, تو کوئی ایسی چیز اس کو دیکھے نہیں کہ یہ اپنی عزت بچا سکے اور فخر کے ساتھ مکے والوں کے سامنے جائے. اب اگر میرے پاس وقت ہوتا اور میرا مجمع واقعات سے ہٹ کے بھی کچھ باتیں سننے والا ہوتا پورا کا پورا, تو اسی بھی میں تفصیل میں جاتا, لیکن یہ عباس کا جملہ ہے کہ ابو سفیان نے کچھ اور غور ہی نہیں کیا کہ کیا نتیجہ نکل سکتا. سر ہلا دیا کہ ہاں یہ بات تو صحیح پیغمبر نے کہا, اچھا یہ بات تو میں اسے اس وقت ایک شرف دے کے بھیج رہا ہوں, لیکن یاد رکھیں وہ سب حکمت پروردگار کا ایک حصہ ہے کہ مکے میں جنگ نہ ہونے پائے. اب یہ رات بھر کے بعد جائے اب کے بارے حق بجانے میں یہ کہنے پر کہ جب دشمن آ گئے تو تم نظر آ رہے ہو, اب ہم کریں تو کیا مقابلہ کیا اور میٹنگ کیا, تو پیغمبر نے کہا تم کیا اور جا کر میری جانب سے یہ اعلان کر کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے گا اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا, جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا, جو شخص خانہ خدا میں داخل ہو جائے گا اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا, اور جو شخص تیرے گھر میں پناہ لے گا اس سے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ تیرا گھر صرف اس لیے کہا جا رہا کہ اب وہ مکے میں جائے فخر کے ساتھ جائے کہ دیکھو میں رات بھر کے بعد تمہارے لیے کتنے فائدے کی چیز لایا, اپنے گھر کی بات کروں اور ہوا بھی یہ آگے چل کر. عباس کی درخواست پیغمبر کا جواب یا کہ ہاں بات تو صحیح, اپنے ساتھیوں میں جا کے اپنی عزت بچانا تو بس یہ کہہ دیں کہ میرے گھر کو رسول نے پناہ گاہ بنا دی, اس کا دوسرے الفاظ میں مطلب کیا ہو کہ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہی پیغمبر جاتی. یہ اب چلا خوشی کے عالم میں چلا کہ بھائی مجھے بہت بڑا فخر مل گیا کہ میرا گھر خانہ خدا کی طرح سے پناہ گاہ بنا. پیغمبر اسلام کا ایک ایک عمل کتنے دورست نتائج رکھتا ہے, واقعات کا بیان مجھے پہلے کرنا ہے اس لیے بس اتنا, لیکن نہیں ابھی چلے گئے. اب وہ سفیان خوشی کے عالم میں آگے نکل گئے, لیکن پتا ہے کہ عباس کے بغیر تو میں یہ لیکچر کراس نہیں کر سکتا, آگے سب آدمیوں کو تو اکیلا نہیں ہے, سنا کے باہر نکل کے ٹھہر گئے. عباس کو رسول نے اشارے سے روک لیا, ساتھ میں دوست کو لے تو جا رہے تھے لیکن ابھی اس کو فوراً نہ جانے دے. وہ وہی رات والا مقام جہاں ملاقات ہوئی تھی اس میں اس سے کچھ پہلے کر رہا وہ پاری کر رہا ہے, وہاں تم لوگ اس کونے میں کھڑے ہو جائیں اور جب پورا لیکچر اسلام گزر جائے تو پھر اس کو چھوڑنا چاہیے اپنے گھر جائے. اس میں بھی ایک مسئلہ ہے اور دو مسئلہ ہے کہ اس واقعے کے اندر سنا کے حضرت عباس اب اس کو بیان کو باتیں کرتے ہوئے, لیکن باتوں کا بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ ذرا آہستہ چلیں اور ذرا ادھر ادھر کی باتیں ہو, ذہن نہ گیا ایک دروں میں لے جا کے کھڑا کر کچھ کچھ سمجھا تاکہ اب مجھے کیوں روک دیا ٹھہر جائے, اور اس میں ایک مرتبہ شور کی آواز آئی. پیغمبر ایک عجیب انداز سے آج اپنے لیکچر مکے میں داخل کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ سارا مظاہرہ ابو سفیان سے کیا, جی ہاں صرف کہ ابو سفیان کو اتنا ڈرا دینا ہے لیکچر اسلام کہ وہ مکے میں جا کے یہیں کہتا پھرے کہ جلنا نہیں ورنہ ہمارا نقصان, اور وہ آدمی کہے کہ بدر کے دن سے لے کے صلح حدیبیہ تک انتقام کی رات لگائے ہوئے تو اس کی بات کا کری کچھ اور, اب دیکھیے اس پہ ایک اثر ڈالا جا رہا ہے. یہ بھی اسلام کی ایک قسمت ہے کہ اسلام کے چوکٹ کا مظاہرہ پیغمبر کا جملہ جو پروردگار جو ہتھیار مجھے دیے اس میں سے روک لڑنا الگ مگر لڑے بغیر دشمن سے اپنا اثر ڈال جائے ہے بس روک, یہ بھی ایک چیز ہے اسلام کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے. اب اس کو جان اور عباس کھڑے اور پیغمبر نے اپنے لشکر کے دس حصے کر دیے بلکہ چاہے سچے بھی جائے اور انہیں وقفے وقفے سے بھیجا پورا لشکر ساتھ ہی چلے الگ الگ جائے, اور اس نے بھی یہ کہا کہ آج اچھی طرح میرا پتھر پہن کے خوب پہن کے خصوص لوگ داخل ہوگی, تین مرتبہ سردار تقدیر کی آواز بلند کرے گا, تینوں مرتبہ اس کا جھپڑا پوری طاقت کے ساتھ جواب دے دے گا. اللہ کا وہ اس طرح نہیں تمہارا حضور اللہ وہ بھی اللہ عوض کرتا ہے جو بھی اللہ عوض کرتا ہے, اور جیسے ہوا ہر دس حصے میں سے ہر ایک کو حکم بنو سلیم ایک لشکر بنائے, بنو اسلم دوسرا لشکر بنائے, بنو اسلام تیسرا لشکر بنائے, بنو لوگ گرمیاں چوتھا یا لشکر بنایا، قبیلہ بنو کے پاس پانچ سو لشکر بنایا، پورے دس بارہ کے نام ہم اپنے رکھتے تھے تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد. پہلا لشکر نکلا، جیسے ہی وہ وادی میں پہنچا تین مرتبہ اس کے سرکار میں انڈا ہوا اکبر کا، تین مرتبہ جواب میں انڈا ہوا اکبر آیا، وادی دونوں طرف پار خون جو تھی وہ وادی، ایک مرتبہ وہ سفیان باتیں کرتے کرتے گھبرا گیا، اس پر کی آواز ہے گھوم کے دیکھا کہ لشکر ہتھیاروں کو لہراتا ہوا آگے بڑھ رہا اور سردار گھوڑے پر یہود کو سوار تیرا کیوں اتنا ڈر پیدا ہوا تھا جو محمد آ رہے محمد ابھی تھا، یہ تو ان کا غلام ہے فلاں لشکر کا سردار، آگے بڑھ گیا پھر ابھی ان کی حالت سے کھڑا ہے کہ دم سے پھر وادی میں تین مرتبہ اللہ ہو کر تین مرتبہ اس کی آواز بہت اچھا جا رہا ہے، ایک ہزار سے باقی ان کی تلواریں کمان اور وہ تین سردار پورے شان و شوقت کے ساتھ گھوڑ رہے بیٹھا آرڈر ابھی سے بھی بنا لشکر یہ محمد کیا وہ محمد کا یہ ان کا ہر غلام کھلا کھلا چل رہا ہے، ایک ایک قبیلہ آتا اور ہر قبیلے کی آمد اس کے دل کو اور پھیلا رہی ہے، پہلے سے مجھے آگے چاند و سفر کے بعد اور گھبرا کے پوچھتا ہوں یہ تمہارا بتیجا محمد تھا محمد کہاں، ابھی تو ان کا دوسرا غلام آیا اور ہر لشکر اسی شاستر کے ساتھ کہ سردار ایک بار اللہ ہو اکبر کا جواب پھر دو بار اللہ ہوتا پھر جواب تیسرے اللہ ہوتا پھر جواب بنا میں نے دونوں طرف پڑھ لیا، وہ تکرا وہ گونج اس طرح سے ابھی سفیان کو دل کو سہلائی دے رہا وہ گھبرایا جا رہا یہاں تک وہ آخر ہزار ہزار کے ٹکڑے کی آخر میں دو ہزار کا لشکر پیغمبر نے آپ کو رکھا تھا پوری شان اس طاقت کے ساتھ اللہ کا رسول اس کو سوار ہے چہرے پر ہے اور اس لشکر کا عالم اس لشکر کا عالم شاید کتنے عبادہ کے ہاتھ میں کیا گیا یہ مدینے کے جو دو سردار تھے اور جو حضرت ان میں دو قبیلے کے سردار پیغمبر کے سب سے پرانی مدنی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان اپنے کام کے سردار بھی اور سب سے پہلے اسلام لانے والا میں ان کا نام داخل ہے مدینے والا بھی ہے ان کے ہاتھ میں اس لشکر کا آڈر ہے اور لشکر کون سا ہے جس میں خود پیغمبر شامل اب اس سے پہلے کے لشکر سے تین سو سے شروع ہوا تین سو پھر پانچ سو پھر آٹھ سو پھر ہزار پھر بارہ سو وہ پیغمبر کے ساتھ تھا جو دو ہزار سے بڑا لشکر اور خود پیغمبر ساتھ اور کیا تھا اور پیغمبر نے خصوصیت کے ساتھ انصار مدینہ کو اس میں رکھا کیونکہ انصار مدینہ کا مسئلہ یہ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ مکہ اور وہ غصے پر قبضہ کریں انصار مکہ مکے سے پرانے موقع وہ مکہ جن کا خرچ ہے وہ پھر بھی اتنا اس سے متاثر نہیں ایک نیویارک کا رہنے والا اگر چٹان کی باہر رہے پھر واپس جائے وہ سنا کہ نہیں اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی کہ نیویارک جائیں تاکہ جو دیہات گاؤں کا رہنے والا بڑی بات مدینے والے جو اپنے شہر میں جب تھے اسلام کے پاس اپنا شہر اتحاد کرنے کا یہودی اور آپس میں لڑائی اور بعد جو اسلام کی برکتوں آج بعد میں وہ مکے جیسے شہر کا قبضہ کروں ان کا جو شہر کچھ زیادہ ہو وہ رسے کے رکھتا ہوں ایسی حکمت عملی سے پیغمبر نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا کہ آپ یہ شہر تقریباً 45 منٹ صرف لشکر اسلام کی موومنٹ آج کی تقریب میں موجود بنی لیکن میرا میں نے کوشش کی کہ کہیں یہ بات خشک نہ ہونے پائے اب یہ پیغمبر آئے کہ اب اس اسلام کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑی کہ تمہارے رسول اس لیے وہ ہر چیز کے انداز سے مظاہر ہو رہا جو اختیار اس کی زبان سے وہ کپڑا آ گئے تو سب میں رکھتا ہے ماں اب کہا تم سب نے ابھی کا ابھی تھا کہ اے اباس تمہارے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے نے کچھ بھی بڑی دادی صاحب قائم کر دی اور جناب اباس کا جواب لگے تو پتا لن کا آگا بن تم آگا نبوگا یہ دادی صاحب نہیں ہے یہ نبوت بادشاہ نبوت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا بادشاہ خود پرستی ہے تو نبوت خدا پرستی ہے بادشاہ جتنے کی حکومت کا نام ہے تو نبوت جنوں کی حکومت کا نام ہے بادشاہ اپنے اور اپنے گھرانے کے فائدے کا نام تو نبوت تمام خلیفہ انسانی کے رحم کرنے کا نام ہے تو فرض ہے کہ اگر میں اسی اسٹائل میں تقریب کرنے لگا تو وہ تو پورا موضوع نہیں رہ جائے گا لیکن سب عظیم فرق لیکن اب اس کا جان سب گھبرا گیا اکثر مجھے بات کرتا ہوں کہ دیہات کا رہنے والا اگر آئے گا اور حبیب فین سراجا کی بلڈنگ کو دیکھے گا تو اس کی آگے بن جائیں گے 25 منگے لیکن نیویارک کا رہنے والا آئے گا اس کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے اور ہمارے گڑیوں کے گھر ہوتے ہیں اس میں برابر تو اگر مکے کا کوئی ایسا آدمی جو گمرا کہتا ہے کہ سبھی باہر نہیں نکلا مکے کو دوسرے باہر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سوران دیکھ کے آیا ڈرون کے درست کر کے آیا ایک دن باہر رہتا تو ایک دن باہر رہتا تھا وہ کہہ رہا کہ تمہارے بھتیجے نے تو اتنی بڑی خرچات پائے تھے اب ماں اب کہا کل تم نے اپنی کا عظیم کتنا عظیم ملک ہو گیا لیکن کام جو ملک نہیں یہ بادشاہ نہیں یہ نبوت بادشاہ کو جواز نبوت قیامت پر داخل رہنے والی ہے، یہ نبوت ابق عین اس موقع صاحب عبادہ کی زبان کو ٹکرا دیا، ہمیں سوال عرب کے ذہن میں آیا ہو اور وہ کہ رسول جس لشکر میں ہے اس کا علم صاحب اس نے عبادہ کے ہاتھ میں کیوں، اور یہاں پہ وہ منزل آتی جہاں مسلمانوں کے باپ کے مار رسول نے ظلم کیا ہے واقعی اور کہا ہے کہ پیغمبر نے صاحب اس نے عبادہ کے علم دیا مانتے اور ان کے بیٹے فیض کرے، لیکن یہ بات کے بارے میں دوسروں کے بارے میں خبر کی دوسروں کے بارے میں اتنے ہلتا ہوں سب نے لکھا کہ علم صاحب کو ہے علی کے ہاتھ میں دیا گیا اور بعد میں آنے والے علاقوں کا بدل علم سننے کا واقعہ لکھا سننے والے کا نام بدل دیا اور وقت اتنا ہے نہ ہی ماحول ایسا ہے کہ میں اس کو سر کے سارے اسلام کی سرجری میں بحث کروں، اتنی سی بات کہ صاحب اتنے ہمارا وہاں پہ آدم ہاتھوں سے بدلا جائے کہ اندر بھی ابو سفیان کے ساتھ اور اس سے جہاں ایک مرتبہ مکے والوں کو بھی فضائل علی سے آگاہ کرنا وہاں دوسری جان جس مقصد کے لیے پوچھ رہا تھا ابو سفیان کو ٹریننگ دی گئی ایسی ٹریننگ جب بیچاروں کو بھی پتا نہیں کہ میں کن ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہوں، یہ لفظ تو غلط ہے، یعنی میں کس طرح مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بنوں گا اس سے جتنا بھی چل جاتی آدم بدلا علی فضائل بچے کے سامنے آنا شروع ہو اکثر بچے والے علی کی تلوار بچ کے جب فضائل شروع اور ساتھ میں اس علم برداری علم بردار کی تبدیلی کے ذریعے غبار اور فراہم پہنچایا جا رہا ہے جب اس کا بیان اور زیادہ مسلمان بچوں سے ڈر جائے یا ان کی تعریف کرنے لگا بغیر سوچے سمجھے اور کہ شاید اتنے وہ بابا نے پہنچے ہی اگر اس کے بیان کو روکا پھر اختیار کر اب یوم المل ہوا یوم سب قوم اور اب اس کے بیان اب ہم سارے مدینہ بہت ہم پہ ضرور ہمارے بیٹوں کے لائقے ہماری عورتوں کے ناموں سے تباہ ہمارے گھر تمہاری تلواروں کو تباہ کیا آج ہے یوم ملاما آج ہے اصل میں لڑائی خود ہوگی لگے آج فیصلہ ہوگا آج فیصلہ ہوگا صحیح مانو آج انصار اپنے بیٹوں کے خون کا بدلہ لیں گے آج انصار اپنی عورتوں کے ناموں سے بدلہ لیں گے آج انصار اپنے ٹوٹے ہوئے گھروں کو بدلہ لیں گے اب یہ سعد ابن عبادہ بھی اپنی جگہ سے کہی اتنے قربانیاں انصار انصار مدینہ نے آج تک کی اور آج کا دن آ رہا ہے تو مدعا پتا ہو رہا لیکن اب اسے بیان میں سنا مرتبہ خبر رسول کے قریب تھا اون سے آپ مرتبہ کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے محمد یہ صاحب کیا کر رہا ہے پیغمبر نے کہا یہ غلط کر رہا ہے آج کا دن یوم میں بلحما نہیں بلحما میں نے سوڑے گی آج کا دن یوم الفرحمہ رحمت نازل ہونے کا دن گھبراہ ہے پریشان نہ آج کا دن رحمت نازل ہونے کا دن اب ابو سفیان ابھی ذرا بعد ان کا بابا بھی مدینے کے سردار تھے بے شک مکے کی سرداری بڑی چیز ہے مدینے کی سرداری چھوٹی تھی مگر چھوٹے سردار کی زبان سے سنا تھا کہ آج سجنا دینا ڈر گیا پیغمبر کی زبان سے سنا رحمت نازل ہونا اور متاثر ہو گیا بس ایمان اسلام سے متاثر نہیں ہوا بس ایمان یا بچے والوں کو جا کے یہ بتانا ہے کہ بھائی گھبراہ نہیں رحمت آنے والی جلنا کرنا یہ واپس اس کی تربیت کا ایک مسئلہ اور پیغمبر نے اپنے سجا پار سے گھر پر ہاتھ اس کو جانے دیں جب اس کو جانے دو تو سارا لشکر تو اس سے آگے نکل گئے یہ تو بعد میں پہنچے گا پیغمبر نے لشکر کو حکم دیا کہ گھوم کے جاؤ پہاڑوں پر اور عباس سے کہا کہ یہاں سے کچھ چھوٹا سا راستہ رسوت میں اتر رہا وہاں اس کو بھیج دیں سنا کے لشکر اسلام سے کم سے کم گھنٹہ پہلے بچے پہنچے اور مکے پہنچ گئے اب لشکر اسلام تو آ رہا پیغمبر نے آگے جا کے روک روکنے کے بعد ٹھنڈی ہوتی تھی مکے میں داخل ہونے سے پہنچ اور کہا کہ اس لشکر کا تین بڑے حصے ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی تو سب حصے کیے اب سب سے جمع کر مکے پورا ہو گیا آپ تین بڑے حصے کیے جائیں گے کیوں مکے میں داخل ہونے کے تین راستے ہر حصہ ہر راستے سے دلے سے حصہ جائے گا خبردار تلوار نہ چلانا تیر نہ چلانا مہدا استعمال نہ کرنا کسی کو نہ زخمی کرنا نہ قتل کرنا تو داخل ہونے سے پہلے آڈر کیے جا رہے ہیں اور اگر اگر اسلام کے داخل ہوا مکے تو یہ بات اتنا ہاتھ گھر سے اتنا سوچتا ہے نا یہ باتیں دیکھ کر وہ داخل ہوتے ہیں سلسلے مچانا شروع کیا اتنا کہ اس کی بیوی کو اس کا غصہ آ گیا اور کہا کہ اس کو مار کے نکال کے گھر کے باہر یہ باتیں کر رہا ہے کہ جو مرد نہیں کیا کرتے جملے طور سے کیا کرتا ہے میں کیا کروں
کتاب کا مسئلہ میں کیا کہوں, اس میں وہ جملے کا لیکن کی تفصیل نہیں آ سکتی اس کو ڈاکٹر سے. اب ابو سفیان مکے والوں کو کنوینس کر رہا ہے, قائم کر رہا ہے کہ نہیں لڑنا, اور ادھر سے لگتا ہے اسلام تین حصوں رسول کا یہ حکم لے کے آ رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تلوار نہ چلا. بس لشکر اسلام فاطمہ فاطمہ فجر کے بعد چلا اور مکے کے دروازوں سے پہنچ اور ہماری تقریر کا وقت پورا ہو گئے, بلکہ 50 منٹ کی تقریر ہے, 10 منٹ کے مسائل پورے گھنٹے کی تقریر, مجھے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا کہ کیا بہت ہی سست رہا واقعات کا بہت اپنا گھنٹہ کیسے گزر گیا, اس پر ہم بات میں غور کریں گے ورنہ 5 منٹ اور گزر جائیں گے. اب آئیے آج کا دستور, اگر جو پورا سے بات ہو جا رہی ہے کیونکہ جس منزل سے میں پہنچا ہوں میرا کے مسائل کی بہترین منزل, لیکن پھر بھی کچھ مسئلے ہیں ان کا جواب دینا. تو سوال یہ آیا ہے کہ کیا ٹی شرٹ اور جینس کی پینٹ پہننا بھارت کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں, دو مسئلے ہیں اس میں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ٹی شرٹ ہو یا جینس, یہ اس علاقے اور جس ماحول میں یہ عورت مسئلہ پوچھے, یہاں پہ اگر خواتین میں یہ لباس رائج, رائج کا مطلب یہ نہیں کہ سب پہنتے ہیں, نہیں 50% 40-30% بھی کسی جگہ پہننے لگے تو رائج لباس بن جاتا ہے. جیسے اگر ایران کا ماحول ہے, ایران میں رواج ہے, یا یورپ اور امریکہ کا ماحول یہاں رواج ہے, تو کیا مسئلے کو آگے بڑھانا ہے. اگر ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ جو لباس خواتین کے لیے استعمال ہی نہیں ہوگا, کیا ہے اسی زمانے میں دنیا کے کسی اور ملک میں یہ لباس خواتین پہن رہی ہے, اگر مسئلہ کیا کہ مرد وہ لباس نہیں پہن سکتا جو عورتوں کے لیے مخصوص, عورت وہ لباس نہیں پہن سکتی جو مردوں کے لیے مخصوص, یہ اصل مسئلہ ہے. اس میں اگر جو آگاہ ہوئی تھوڑی کچھ لچک تھی مسئلے, لیکن اب تو آگاہ سمجھائے جانے کا زمانہ ہے, بنا پر کیا کہ واجب مرد کے لیے عورت, عورت کے لیے مرد کا وہ لباس ہے جو مخصوص ہے مردوں کے لیے وہ حرام ہے. البتہ نماز غلط نہیں ہے, جو غلط سوال ہے, خود یہ لباس پہننا حرام ہے, لیکن مردوں کا مخصوص لباس یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ طے ہوگا اپنے علاقے میں. شریعت میں بعض ایسی چیزیں ایک ہی علاقے میں حلال ہے تو دوسرے علاقے میں وہ حرام ہے, تو یہ نہ کہیں کہ حلال حرام فیل ہو گئے. کچھ چیزیں ایسی ہیں, مثلاً مشہور مسئلہ ہے تو سوٹ دو قسمیں رکھتا ہے, ایک تو قرضے میں سوٹ وہ تو حرام ہے, ایک ہے کاروبار خرید و فروخت میں. اس میں مسئلہ آتا ہے کہ جو چیزیں تول تک یا ناپ پر دیکھی جاتی ہیں اس میں تو سوٹ ہے کاروبار والا, جو چیزیں دن کے دیکھی جاتی ہیں اس میں کاروبار میں اگر سوٹ دیا جائے تو وہ حرام ہے, قرضے میں فرضت ہر سوٹ کے ساتھ حرام ہے. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں دنیا میں ایسی جو ایک علاقے میں سن کے بھی مدد کے ساتھ, مثلاً عوام ہے بطور مثال کیلا ہے, جہاں پر سن کے بکتا ہے درجن دو درجن تین درجن, ہمارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہاں سنو 2 کلو 3 کلو وزن کے اعتبار سے بکتا ہے, تو وہی پھل جو یہاں سن کے بک رہا ہے اگر خرید و فروخت میں سن ہے تو یہاں جائے, اور اسی پھل میں خرید و فروخت میں اگر مکے میں سوٹ لیا جائے تو وہاں حرام ہے, جس کے بعد وہ چیز وزن سے بکے چیز ہوتی ہے تو دھائیں ایسے واقعات کے خلاف سے. دوسرے مثال اور وہ یہ تو ہر وہ چیز جو کھانے میں آتی ہے اس کا حصہ غلط ہے, لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو دنیا کے صرف ایک حصہ میں کھائی جاتی ہے, افریقہ کے جنگلی کتوں کھاتے ہیں, پاکستان میں کتوں کو سجا کرنا ایک بہت عام چیز ہے, اب وہاں تو حرام رہے گا یہاں پہ جائے تو, اگر کہ اس میں دائرہ پسند ہے تو مثال دے رہا ہوں تو عورتوں کا مخصوص لباس, اگر کوئی ایسا لباس ہے مردوں جو دنیا میں کبھی بھی عورت نہیں پہنتی, ابا ہے اماما ہے بابا ہے مطلب صحیح والے بھی ہوتا ہر جگہ حرام, لیکن اگر کسی ایسا اتفاق ہوتا تو ایک ہی لباس اس وقت آدھی دنیا میں عورتیں پہنتی وہ مردوں کے لیے مخصوص نہ ہو اور آدھی دنیا میں برا سمجھا جاتا ہے, جیسے پینٹ شرٹ جی اگر سے پھر بھی عورت اور مرد کے لباس میں کچھ فرق ہے, لیکن مغربی دنیا میں اگر یہ رائج
اور یہاں پاکستان میں ابھی رائے سے نہیں, پاکستان میں پاکستان کا مسئلہ چلے گا, یورپ میں یورپ کا مسئلہ. یہ خاتون لندن ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں جو لباس سن چاہے پہن کے, کراچی کے ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں تو ان کو یہاں کا لباس پہننا, اور کراچی میں یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ کارگر کا لباس تو جاؤ, افغانستان کا لباس تو جاؤ, نیپال کا لباس. لیکن پھر یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کی چین سرکار کے کام کا لباس ہے. وہاں کی ایک مرتبہ اعتراض والی نگاہیں کچھ بھی ہیں, سمجھا جاتا ہے کہ وہ کچھ دوسری الگ مخلوق ہے جو کراچی میں رہنے آتے ہیں. ابھی دیکھیے تصور تو خلاصہ بہت چین سے یہ عورت بتائی کہ یہ پاکستان کے شہروں میں کیا آپ عورت کے لیے عام رائے ہے, یعنی اب تک غور کرنا چاہتا ہے اگر ایسا ہے تو حرام.
اچھا اگر
ابھی تک یہ عورتوں کے لیے سامن نہیں ہوا تو حرام اس کا بنا, لیکن جب وہاں پر سامن ہو جائے, اگر کبھی ہو جائے بالکل رائے جو آپ,
اس کے بعد پھر مدرا سوال آئے تو یہ لباس پہن کے عورت عورتوں کے بیچ میں جا رہی ہے یا مردوں کے سامنے آ رہی ہے؟
جب رائے کی ہو جائے تو عورت عورتوں کے سامنے یہ لباس پہن سکتی ہے, مردوں کے سامنے اگر آئے گی تو اس لباس کو پہن کر اوپر سے کچھ چاہ کر کچھ آتا برقع اس کو لینا پڑے گا.
اس لیے تو امیر اور سلوار ایک ایسا سنسانہ لباس کہ اگر ذرا ہم سے اس کو دیا جائے اور ہم سے اس کو پہنا جائے تو شاید اوپر سے کسی دوسری چادر کی ضرورت نہ ہو. لیکن یہ یوز اور آفر کتنی بھی رائے ہو اس کے باوجود جب رائج بھی ہو جائے تو عورتوں کی حد تک رائج ہوگی, مردوں کے سامنے بہرحال اس کو پتا کے آنا پڑے. جیسے ایران ایران میں اگر کہیں رائج کی ہے تو ہر اس کو پتا, عورتوں کی محفل میں پہنے سے پہلے باہر آئے گی تو اس سے چادر یا ہوا ضرور ہوگی. اب اس مسئلے کا جواب آپ کی اپنی معلومات پر. فی الحال میں اپنی حد تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں یہ لباس کیونکہ عورتوں کے لیے رائج نہیں ہوا, کچھ نو سہولتیں اور بگڑے ہوئے خاندانوں کے کچھ لوگ اس قسم کا لباس پہنتے ہیں, لیکن اسے اپنی عورتوں کے لیے عام لباس نہیں کہا جائے گا. اس لیے میرے یقین کی حد تک عورت یہ لباس بالکل نہیں پہن سکتی ہے, نہ مردوں کے سامنے نہ عورتوں کے سامنے, اور جب رائے کی ہوگا تو صرف عورتوں کے سامنے پہنا جا سکتا ہے. سوال چار پانچ چھ منٹ میں نے دے دیے تو سوال نمبر دو اس لیے یہ قرضے کا سوال ہے کئی ہفتوں سے اور میں خود بھی گھبرا جاتا ہوں ایسے سوالات سے. بہت چھوٹا سوال ہے, اس کا جواب بھی میں چاہوں تو دو منٹ میں دے دوں اور چاہوں تو اس میں پندرہ ہفتے لگا دوں. سوال کیا ہے؟ گناہان کبیرہ کون سے ہیں ان کی وضاحت. آسان کبھی جواب, جو گناہ کبیرہ نہیں ہوتا ہوں نا مطلب بالکل باتیں کی, لیکن اب اس کا مقصد ہے سوال کرنے والے کو بات سمجھانا, تو اس لیے جملہ کہنا پڑے گا کہ اسلام کی نگاہ تقریباً ایک عرب آدمی کی ریسرچ ہے کہ 1527 حرام کی گئی, پوری طریقے سے اسلامیہ میں کل حرام کی گئی کتنی ہے؟ تقریباً 2000 سے لگ بھگ, اس میں سے 60 یا 70 گناہ کر دیا. گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں آیا ہو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. بھائی کبیرہ جیسے آیا کہ آپ پر والدین گناہ کبیرہ, خالی گناہ نہیں آئے کبیرہ گناہ, وہ ہے گناہ. ہر وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن میں یا بہتر حدیث باورت جہنم کا عذاب سنایا گیا, کیونکہ ایک تو کمزور حدیثوں میں ہے کہ فلاں گناہ گار جہنم میں جائیں گے. ایک تو ہے ہم جیسے طالبوں کی زبان سے آنے والے واقعات اور حدیث, لیکن اگر معتبر حدیث سے ثابت ہوا کہ معصوم نے کسی گناہ کی سزا جہنم بتائی یا قرآن نے کسی گناہ کی سزا جہنم بتائی, وہ گناہ ہے کبیرہ. من قتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم, جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی جزا جہنم. پھر یہ پاتا تو قتل گناہ ہے کبیرہ ہوگا. جس کو امام کہیں گے گناہ کبیرہ ہے, وہ ہے کبیرہ, اسے کبیرہ نہ کہیں مگر یہ کہہ دیں کہ اس کی سزا جہنم, وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور تیسری پہچان کہ اگر کسی گناہ کو گناہ کبیرہ نہ کہا جائے اور اس کی سزا جہنم نہ بتائی جائے, لیکن اتنا کہہ دیا جائے تو یہ گناہ اس گناہ سے بڑا ہے جس کی سزا جہنم ہے. حال اتنا تو اٹھتر میں نہ, یہ تیسری پہچان.
قرآن نے قتل کے بارے میں کہا اس کی سزا جہنم، تو جس کی سزا جہنم ہے وہ گناہ کبھی. فتنے کے بارے میں یہ نہیں کہا اس کی سزا جہنم، کہا فتنہ قتل سے بھی بڑا. جب قتل گناہ کبیرہ ہے تو فتنہ اس سے بڑا ہوا تو میں جب گناہ کبیرہ ہوتے. تو یہ تین کیٹیگری میں جتنے گناہ ہیں، یا جن کو کبیرہ خود امام نے کہا، یا جن کے لیے ڈائریکٹ نفس جہنم آ گیا تو نزی لکھتے رکھتے بغیر، وہ بھی گناہ ہے کبیرہ. اور اس گناہ کو اس گناہ سے بڑا قرار دیا جب تک گزرے وہ بھی گناہ ہے کبیرہ. یہ تقریباً سچا امام والے تھے، بڑے امام والے کے دروازے کے سامنے نیو کتب کی دکانیں، گناہ نے کبیرہ کے نام سے صحیح بچے گئے جس کی راضی کی کتاب، اس میں وہ سارے گناہ جمع کر دیے گئے ہیں جنہیں امام نے گناہ کبیرہ کہا. یا اس پر جہنم کی بات آئی ہے یا ان دونوں سے بات ایک جگہ وہ آپ کو مل جائے. اردو ترجمہ بھی اس کتاب کا ہو چکا. یہ تو ہے گناہ کبیرہ. اس کے علاوہ جتنے گناہ اسلام میں ہیں وہ گناہ صغیرہ. مثلا گناہ صغیرہ یہ شامل ہے پھر آنکھ والے دین، قتل، مومن کو تانا دینا، مومن سے الزام لگانا، مگر مومن سے بات چیت بند کر دینا یہ ہے حرام. ہر ایک کو پتا کہ تین دن سے زیادہ بات نہیں بند رکھی جا سکتی، لیکن گناہ صغیرہ میں یہ ملے گا. پتا پتا کہ گناہ ہے اور صغیرہ میں نہیں ہے تو صغیرہ ہوگا. ہر وہ گناہ جس کا حرام ہونا پتا چل جائے، ہر وہ گناہ صغیرہ کی جس میں نہ ملے اس کو ہے گناہ صغیرہ. اب مثلا وقت کسی مومن کے مکان کو قبضہ کر دینا گناہ صغیرہ. کیوں؟ کسی مومن کا بات سنا لینا گناہ صغیرہ. لیکن کسی مومن سے ہر پانچنا حرام تو ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو کہ صغیرہ میں شامل نہیں ہے تو یہ صغیرہ. یا جیسے ابھی مثال تو کسی کی چیز چھین لینا گناہ صغیرہ. آپ نے کسی سے کتاب چھین لی، اخبار چھین لیا، اور کوئی چیز چھین، لیکن اس آدمی سے پرائیویٹ خط آیا، وہ کون سے پڑھ رہا ہے، آپ کسی سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا لکھتا ہوں، یہ حرام. عقل بھی کچھ کہتی ہے، عقل سے مطلب بھی ذرا اسلام کو مانتا ہے، مگر صغیرہ کی لطف نہیں ہے کہ حد پڑھنا حرام ہے. غیر کا مطلب جو حرام ہے صغیرہ میں نہیں شامل، صغیرہ ہوگی. ہر وہ گناہ جو حرام تو ہے لیکن ہم نے ڈھونڈنا تو صغیرہ کی سچر کے لطف نہیں ہے، سمجھ لیجیے کہ یہ گناہ ہے صغیرہ. اور کچھ مثالیں تو اس کی بہت زیادہ آپ کو ملیں گی. کئی مثالیں نماز میں، روزے میں، مثلا اپنی نماز شروع کر دی آپ نے واجب نماز، اب اس نے توڑ واجب نماز کا توڑنا حرام ہے، لیکن گناہ کبیرہ میں نہیں ملے گا کوئی. گناہ کبیرہ میں ملے گا نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ، لیکن پڑھ پڑھتے پڑھتے توڑ دیتے ہیں پھر دوبارہ نماز شروع کی. ابھی نماز شروع کی ایک دم ٹی وی کے بہترین ڈرامہ آنے لگا، آپ نے توڑا نماز کا وقت بہت ہے، توڑا آپ نے ڈرامہ دیکھا پھر نماز پڑھ لی. آپ تاریخ اطلاق تو نہیں ہوئے لیکن یہ کہاں گیا کون سا گناہ ہوا، یہ صغیرہ ہوا. اب کہیں الٹا مطلب نہ نکلے اچھا صغیرہ ہے پھر تو بہت چھوٹا گناہ، بلا وجہ آج تک ہم کرتے تھے تو کون نماز پڑھ رہے. نہیں یہ مطلب نہیں ہے صغیرہ کو دسارت سے لینا یہ خود گناہ ہے صغیرہ، لیکن میں مثالیں دے رہا ہوں تو دفاع میں تو اس کی مثالوں سے مثالیں ملیں گی. اگر آپ کے پاس پانی ہو یا مطلب اگر آپ کا وضو ہو تو آپ سے نماز آ گیا اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے وضو توڑ دیا تو پھر پانی نہیں ملے گا. اب علماء لکھتے ہیں کہ وقت نماز آنے سے پہلے تو وضو توڑ سکتے، نماز کا ٹائم آ گیا پتا ہے کہ اگر وضو توڑ دیا تو پانی نہیں ملے گا، نماز تیمم سے پڑھنا پڑے گا. جب وقت نماز آنے کے بعد پتا تو وضو توڑنا جائز نہیں، لیکن پھر بھی ہم نے توڑ دیا. بعد یہ گناہ تو ہوا لیکن گناہ کبیرہ نہیں، گناہ کبیرہ. تو ہر وہ گناہ جو ان 60 یا 70 کے لسٹ میں نہیں جو گناہ کبیرہ کی لسٹ ہے اس کا نام ہے گناہ کبیرہ. یہ تو تھا 2-3 منٹ کا جواب. اب 15 ہفتے کا جواب اس طرح میں دے سکتا ہوں کہ اس سال کے مسائل جگہ کا عنوان بھی ہم یہ رکھیں کہ اسلام میں جتنے بھی گناہ صغیرہ مشہور اس سب کا 2-2-3-3 جا کر ہر کا کوئی مغل آنے لگے. تو یہ تو سمجھے 2 سال کا کوٹا ہو جائے گا. اگلے سال انشاءاللہ اگر اچھا زندگی کی تو پھر بھی سیرت رسول مکمل ہو جائے گی اس وقت تک یہ موضوع چل سکتا ہوں. لیکن خیر سوال کرنے والے نے کہا تھا کچھ چھوڑ دیں وہ کیسی ہو. لیکن پھر میں کہہ دوں کہ گناہ صغیرہ سن کے آپ اگر ذرا چوڑے ہو گنا تک نہیں کہہ رہے بلا وجہ کرتے جو بہت چھوٹے چھوٹے گناہ لیتے. نہیں گناہ چھوٹا ہے اس لیے کہ اس سے بڑا کچھ اور، لیکن چھوٹے گناہ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو آپ کر سکتے. گناہ صغیرہ کرنا بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینا،
تو پھر تو سوال کرے کہ صغیرہ کبیرہ میں فرق کیا رہا ہے؟ مگر صغیرہ کو بھی اتنا ہی ڈرو جتنا کبیرہ سے ڈرو. تم اسلام نے دو قسمیں کر کیوں دی؟ آج یہ فرق صرف اس لیے کہ اگر آپ اس طرح سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے کہ دو گنا آپ کے سامنے ہے تو یہ کرنا ہے بس یہ نہیں سکتا. پھر وہاں کے لیے بتایا کہ پھر صغیرہ کر دو اور کبیرہ نہ کر دو. جیسے ابھی کی مثال نماز شروع کر دی اور بچہ جو ہے وہ آگ میں جا رہا ہے, ایک جانور نکل آیا صاف اس کے بچے کو کاٹنے والا, وہ چھری وہیں اٹھا چکا ہے, پسٹول وسٹول اٹھا چکا ہے, اس کی جان جانا ہے. نماز توڑنا یہ بھی گناہ ہے, گناہ کبھی بچے کو پھرتے دیکھنا یہ بھی گناہ ہے, لیکن کبیرہ وہاں کام آتا ہے کہ پھر کبیرہ گناہ کر کے توڑ دو نماز تاکہ کبیرہ سے بچے. ورنہ عام حالت میں تو آپ کو ہر گناہ پہ اپنے آپ کو بچانا اور پھر علماء آپ کو ایک چیز بتائیں کہ ہر کبیرہ اگر اس پر اقرار کیا جائے, اس کو ریپیٹ کیا جائے, وہ خود کبیرہ ہو جاتا ہے. صرف وہاں پہ جہاں چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات ہے وہاں پہ اسلام کہتا ہے چھوٹا گناہ کر لے تاکہ بڑے کو بچ جائے. پھر یہ الگ بات ہے کہ چھوٹا گناہ گناہ بھی نہیں رہتا, لیکن ہمارے یہاں تو بالکل الٹا معاملہ ہے. ہر چیز میں چھوٹے الٹے یہاں بھی الٹے ہو جاتے ہیں. کبیرہ اور کبیرہ کا ٹکراؤ ہوتا ہے, ہم کبیرہ گناہ کر لیتے تاکہ کبیرہ نہ ہونے. ہمارے یہاں یہی سمجھا ہوتا ہے, نماز نہیں ٹوٹنے پاؤ تو بڑا گناہ ہو گیا تو ہو جائے. جو نمازی لوگ ہیں ان کا ذہن اس سے بات کر رہا ہوں, اور اس کی بہت ساری آپ کو مثالیں ملیں گی کہ جہاں ہمارے معاشرے کا تو ایک عام تماشا, جو مہر کی میں نے مثال کی, جو میراث کی میں نے مثال کی, سب میں یہی گناہ صغیرہ کر لیتے ہیں تاکہ صغیرہ صغیرہ سے بچے, صغیرہ نہ ہونے پائے. اس کی مثالیں زبان پہ آ رہی ہیں لیکن چھوڑ ایک جملہ کر عبداللہ ابن مبارک کا بہت مشہور واقعہ ہے. یہ ہمارے کوئی عادل کوئی بکری نہیں, لیکن واقعہ ایسا ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ کے حوالے سے معلوم نہ ہو آپ سوچیں گے کہ آدھا گھنٹہ تو اور کپڑی لمبی ہوگی. عبداللہ ابن مبارک بیمار ہے, بہت مشہور اپنے زمانے کے مسئلہ بتانے والے تھے. تو عراق سے ان کے پاس آئے, عراق کا رہنے والا, اور آنے کے بعد کہا کہ میں کل نماز پڑھ رہا تھا, نماز کی حالت میں میں نے دیکھا کہ میرے جسم پر میرے کپڑوں پر مچھر کا پھول لگا دیا. میں تو بڑا بڑا پریشان ہو گیا, بتائیے میری نماز صحیح ہے یا نماز صحیح نہیں. ان سے آج ہفتے حقارت کے ساتھ ہے, ہم مرتے ہی رہتے ہیں. یہ بڑی حالت لباس سے مچھر کا خون لگ گیا, پریشان ہو کے میرے پاس دوڑا رہا, مچھر کے خون سے اتنی گھبرا, اور فرزند رسول کا خون کرتے گرے تو میرا اپنا کوئی کسی ایک لمحے کے لیے پریشان نہیں ہوگا. مچھر کا خون گھبراہٹ کہاں سے یا نجیب ہے جائز ہے جو جائز نہیں, اور تمہارے خلاف میں تمہارے ملک میں تمہارے شہر فرزند رسول مارا گا. اور ذرا سا بھی ایسا اگر قتل میں شریف نہ تھے تب بھی مچھر کے خون سے گھبرا کے دوڑا, تب بھی خون حسین کے بارے میں اتنی فکر ہوئی. حقیقت نے یہ عجیب جواب کیا عبداللہ ابن مبارک, ان کی باقی تمام چیزوں سے سب کا نظر شخصیت اختلافی ہے یا کیا بات کسی صحیح جو فرزند رسول مارا جائے اور کسی کے دل میں اتنی پریشانی بھی نہیں ہو رہی ہے ماں گنجا جتنی یہ پریشانی ہو رہی ہے. البتہ وہاں ایک بڑا دخل لوگوں کی جہالت کا بھی, اسی لیے میرے مولا کی ایک عجیب حدیث ہے, ہمارا سب سے بڑا دشمن جہالت, لوگوں کا جاہل رہنا سب سے بڑا دشمن ہے حاجی. لیکن جو ظالم سے ظالم حکمران اور دشمن سے دشمن حکمران ہے وہ لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتا ہے, اس لیے آدمی میں کبھی بھی ہمت نہیں ہوتی, اسے وہ گروہ نہیں جاتا. اور بس یہی کیونکہ پندرہ جماعت الاول سے لے کے تیس جماعت الاول تک میں چوتھے امام کا یہ پندرہ دن یا آدھا مہینہ چوتھے امام کا سمجھتا ہوں, پڑھتا ہوں انہیں کے مسائل آتے ہیں اس دوران جتنے بھی درد, تو یہی میرے چوتھے امام کا سب سے بڑا جہاد ہے لوگوں کی اس جہالت سے دور کر دینا. جہاں اس موقع ملے کیسا موقع ملے, ورنہ جو لوگ تقریر کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ تقریر کرنے کے لیے بھی طبیعت کا حاضر ہونا ضروری ہے, اس کے لیے باتیں بنائی جاتی ہیں, ہر جگہ نہیں کر سکتا ہے انسان تفریح. لیکن میرا چوتھا امام امام معاف ہے, یہ جہالت سبب پڑ رہی ہے اس جہالت کو دور کرنا. بنا کی عادت دمشق کی وہ جامع مسجد جہاں اس لیے چوتھا امام کو بلایا گیا کہ یزید دو چیزوں کا تحفظ دینا چاہتا, تو میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کروں، ہر مسجد میں میرے سپاہی ننگی تلوار لے کے کھڑے ہیں. چوتھے امام بھی یہ سوچیں کہ کتنا طاقتور حکمران ہے جو مسجد میں سپاہی لے کے آیا، اور پھر میری حمایت کرنے والے خطیب ممبر پہ جا کے تفریح کر اور بجنے پہ جادو تاری ہو جائے. یہ چوتھا امام سمجھے کہ لوگ میرے ساتھ اپنی بہت کی طاقت، اپنی مقبولیت کی طاقت، مگر وہ امام معصوم، وہ اللہ سے نمائندہ، جو اللہ سے ڈرا وہ کسی سے نہیں ڈرتا. خطیب کی پوری لمبی چوڑی فضاحت فلاقت اور خلافت لسانی والی کا صحیح ختم. میرے مانا نے ایک جملہ پوچھتے کا، تو بندے کو کچھ کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا اور کتنا برا سودا کیا. اور ایک جملہ یزید سے خری نے محسوس کیا کہ اسے جو کہنا کرتا ہوں آپ مجھے ہی اجازت ہے کہ میں بھی پوچھتا ہوں. مجمع چونک سے بولا روسا جب قیدی جس کے ہاتھ میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بھیڑی ہے وہ تقریر کی بات کر رہا ہے. مجمع کو نہیں پتا یہ کون. دربار میں کلیکٹڈ لوگوں کو بلایا گیا جو مسجد ہے سب لوگ، لوگوں نے کہا دیکھے بھی تقریر کی اجازت دی. کچھ مجبور ہے نہیں، کچھ یہ خیال ہے کہ شاید میری طاقت دیکھ کر اس وقت میں تقریر کریں تو اس میں اس کا اثر آ جائے، میری حمایت کی بات نکل جائے. لیکن اللہ ہے، اللہ نے عظمت سید سجاد اس حالت میں سے خطبہ دیا کہ دشمنوں کے مجمع سے توفا دیا، ایسا خطبہ دیا سارا مجمہ ایک مرتبہ چوسے مار کے رونے لگا. جو جانتا ہے تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو میں اپنے آپ کو پہچان مان، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں حدیجۃ الکبریٰ کا فرزند، میرا دادا حدیجہ مرتضیٰ کا، میری ماں فاطمہ زہرا میں اس کا بیٹا ہوں جس کی گردن پتے گردن سے جدا کی گئی، میں اس کا بیٹا ہوں جو بھوکا اور پیاسا مارا گیا، میں وارث سادا ہوں، میں وارث زنجب ہوں، میں مالک صفا سروا ہوں، میں پیاسوں کا پروارث ہوں، میرے گھر کی عورتیں بے مکنا چادر کے درباروں میں لائی گئی، اس کو خان بتا ہے مسجد کے اندر. میں کیسی تقریب، میں مقرر نہیں بس سیدھا طالب علم، لیکن جانتا ہوں کہ ہر مقرر کو تقریر کرنے کے لیے ہاتھوں کی حرکت بھی چاہیے، پاؤں کی حرکت بھی چاہیے، دھرپن کی آزادی بھی چاہیے، کبھی تیرا دائیں کمانا ہے، کبھی تیرا بائیں کمانا. تاریخ عالم میں ایسا کوئی خطیب مقرر نہ ملا ہوگا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں وہ ممبر پہ خطبہ دے رہا، جس کے پاؤں میں ٹیڑیاں ہیں وہ ممبر پہ خطبہ دے رہا، جس کے گلے میں توف ہے وہ تیرا گھما بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ عام توف نہیں ہے، خاردار توف ہے جو مسلسل گلے میں بے وقت ہو رہا. لیکن ایسا خطبہ کہ یزید گھبرا گیا، بہت دل سے کہا اذان سے، اذان سے بھی تبلیغ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آئی. میرے مولا سید سجاد نے بھرے دربار میں سوال کیا، اے یزید یہ تیرے جد کا نام دیا جا رہا یا تیرے جد کا نام دیا جا رہا؟ بس یزید کہے تو کیا کہے، لیکن اب ایک جملہ پھر اپنے مولا سجاد سے کہوں گا، اے میرے مولا سید ساجدین، اسے گستاخی نہ سمجھیے گا، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، مگر ایک جملہ مولا، آپ کی تقریر میں مداخلت کی گئی، آپ کو تقریر مکمل نہ کرنے دی گئی، لیکن مولا کم از کم اتنا تو ہوا کہ یزید نے کہا یقطع کلامہ بالاذان. ارے محسن آگے بڑھ اور اس کے کلام کو کاٹ دے اذان کے ذریعے سے. ارے وہ آپ کا بابا تھا جس کے خطاب کاٹا تو گیا، لیکن یقطع کلامہ حسین کا کلام اور بولا تو تین بھائی کے تیر سے کٹا، جس نے اکبر کے پورے گلے کو کھینچ کے رکھ دی.
اجرکم علی اللہ. پروردگار میرے مولا سید سجاد اور میرے آقا حسین مظلوم کے مسائل سماپ کا ہم میں سے ہر ایک کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگار جس اسلام کے لیے اہل بیت اطہار نے اتنی قربانیاں دی، ہمیں کم از کم اس اسلام کے احکامات کے عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ میرے مولا سجاد کے ان 18 یوسفوں کا جن کا لاشا جلدی ریتی سے بے زور دفن پڑا رہا، ہمارے جملہ مرحوم خصوصاً جن مرحوم کے اطالع ثواب کی آج مجھے سے حالہ اللہین میں نے جوار معصومین سے ملح فرما، اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت جاری سے معصومین امام عصر و زمان کے ظہور میں تعظیم فرما.